أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. باسطے اسرار حج میں ایک اہم مرحلہ میقات پر حاضر ہونا ہے اور میقات کے حضور میں جو اعمال انسان نے انجام دینے ہیں ان میں سے ایک عمل ہے محرم ہونا. معنی کیا تھا مراد بھی واضح کی تھی کہ احرام سے مراد کیا ہے. احرام کے بعد انسان پر یعنی محرم ہونے کے بعد قصد کر لے نیت کر لے انسان نہ صرف تولیہ لپیٹ لینے سے بلکہ قصد کرنے سے محرم ہو جانے سے اور ساتھ وہ لباس بھی بدلنے سے انسان پر کچھ امور حرام ہو جاتے ہیں, جو حلال ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں. اس میں تین چیزیں ہیں, ایک محرومیت ہے انسان کی بعض چیزوں سے, پہلے نہیں تھی محرومیت, دوسرا حرمت ہے کچھ چیزوں کی, اور ایک احترام ہے بعض مسائل کا. محرم ہونے میں ان چیزوں کے حرام ہونے کا فلسفہ کیا چیز ہے یہ دقت ہو, چونکہ جو چیز انسان ان چند ایام حج میں سیکھتا ہے عمل کرتا ہے دہراتا ہے تکرار کرتا ہے یہ پوری عمر بھر کے لیے ہے, یعنی اس کو بعض چیزوں کو عمر بھر حفظ کرنا ہے محفوظ رکھنا ہے, یا اپنی معمول کی زندگی میں جا کر ان نکات کی طرف توجہ کرنی ہے جو حج میں انسان کو پیش آتے ہیں. ایک نقطہ فلسفہ ان محرمات کے اندر, محرمات احرام میں, چونکہ جیسے کل عرض کیا تھا کہ سب حلال چیزیں ہیں جو دفعتاً حرام ہو جاتی ہیں, اگر اس فہرست کو نگاہ کریں آپ, اس لسٹ کو آپ نگاہ کریں محرمات کی, تو وہ دلچسپ ہے کہ کیا چیزیں پہلے حلال تھیں اور بعد میں حرام ہو جاتی ہیں انسان پر. ان امور میں مثلاً ایک نگاہ کر لیں ہم تاکہ ذہن میں رہے یہ فہرست ہمارے کہ وہ امور ان میں سے پھر بعض کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہ کیوں حرام ہے ہمارے لیے, کیوں ان سے اجتناب کریں ہم. خب بعض آزبار ہیں ہمیں کہ مثلا ایک چیز جو حرام ہے, ابھی میں اسے ذکر کرتا ہوں بعد میں چاند ایک کا نمونے کے طور پر حکمت و فلسفہ بیان کریں گے کہ ان کی حرمت میں کیا وجہ ہے, کیوں حرام ہے اور کیا پیغام ہے اس کے اندر, ان 24 چیزوں کے حرام ہونے میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے, انسان کو کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر, کیا سمجھانا چاہتے ہیں میقات پر, یعنی میقات پر بلا کر حلال بھی حرام قرار دیا, محرم کروا کر یہ چیزیں جو حلال تھیں جائز تھیں وہ بھی ممنوع قرار دی گئی ہیں. ایک ان میں سے عمل ہے مثلا شکار کرنا, صحرائی جانور کا شکار کرنا یہ حرام ہے. اب آپ دیکھیں کہ شکار کرنا، شکار کھیلنا، شکار ایک خاص کام ہے. شکار کرے انسان کیا ہوتا ہے، شکار نہ کرے پابندی لگ جائے کیا اثر پڑتا ہے انسان پر، شکار خود ہے کیا چیز انسان کی زندگی میں، یعنی غور کریں کہ ہمیں کس سے روکا گیا ہے. آیا یہ جانوروں کے تحفظ کے لیے شکار نہ کریں صحرائی جانور کا، یعنی محفوظ رہیں، اور مقصد یہ کہ حرم کے حیوانات محترم ہیں، مقدس ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. ایک طرف سے شکار سے من کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سے منا میں آپ دیکھیں لاکھوں جانور ذبح کروا دیے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کئی ملین جانور ایک دن میں کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ حلال گوشت، اور وہ پالتو، اور اس کے بجائے یہ وحشی اور صحرائی جانور، ان کا شکار حرام ہے. تو آیا یہ تحفظ جنگلات کے لیے، تحفظ صحرا کے لیے، یا جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے ہے یہ جو بعض ملک یا بعض حکومتیں ایک پالیسی کے طور پر رکھتی ہیں؟ اس پہ غور کرنے کہ حرمت شکار، یعنی جو اصل شکار کیا ہے، شکار کا انسان کی زندگی سے کیا عمل دخل ہے، کیا تعلق ہے، اس کی ممنوعیت میں کیا فلسفہ ہے. ایک ہے لذت عقد و نکاح، یعنی خود عقد و نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور دوسرا اگر شادی شدہ ہوں، میاں بیوی ہوں، یہاں محرم ہونے کے بعد میاں بیوی بن بھی نہیں سکتے، عقد بھی نہیں کر سکتے، اور اگر پہلے سے عقد ہے ان کا، میاں بیوی ہیں، حالت احرام میں وہ جو عمل ہے زوجیت کا وہ ان کے لیے ممنوع ہے، زوجیت کا تعلق ان کے درمیان ممنوع ہے، تعلق زوجیت، رابطہ زوجیت. خوشبو لگانا، عطر لگانا حالت احرام میں یہ حرام ہے، ممنوع ہے آپ پر. سلا ہوا کوئی لباس پہننا حالت احرام میں، بدن پہ رکھنا، ساتھ رکھنا، جو لباس کے زمرے میں جو چیز آتی ہو، لباس شمار ہوتی ہو، پہننا جس کو کہتے ہو، یعنی عام اگر ہمارے ساتھ میں ہو یا ہمارے جسم کے ساتھ ہو اور باہر چلے جائیں ہم، تو لوگ یہی کہیں کہ یہ لباس ہے اس کا، یا لباس کا ایک حصہ ہے، جیسے ٹوپی ہے، جیسے جراب ہے، جیسے قمیض ہے، جیسے شلوار ہے، جیسے مختلف لباس ہیں لوگوں کے، مختلف کلچر ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، کسی بھی تہذیب میں یہ لباس شمار ہوتا ہو وہ جائز نہیں. سرما لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا یہ جائز نہیں ہے حالت احرام میں، جب محرم ہو جائیں گے میقات سے، محل ہونے تک عمرہ تمتع میں، یعنی تقصیر سعی و صفحہ و مروہ میں جا کر تقصیر کرنے تک، اور عمرہ حج تمتع میں و منا میں تقصیر یا حلق تک خوش سرما نہیں لگا سکتے. آئینہ دیکھنا حرام ہے، آئینہ نہیں دیکھ سکتے، جس میں شیشہ نہ آئینہ، اب ہم اپنی بول چال میں عموماً آئینے کو شیشہ کہتے ہیں، شیشہ اور چیز ہوتی ہے، آئینہ اور چیز ہوتی ہے. شیشہ آئینک لگا سکتے ہیں، چونکہ آئینک سے نگاہ، آئینک میں خود انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اس طرف دوسری طرف دیکھتا ہے، یا گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھ سکتے ہیں، بلڈنگ کے شیشے سے باہر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آئینہ نہیں دیکھ سکتے. خواہ وہ بنا ہوا آئینہ ہو، جس طرح بنتے ہیں آئینے، یا نہ مثلا جیسے رات کو باہر اندھیرا ہے، اندر لائٹ ہے، تو شیشے میں دیکھیں تو بھی وہ بھی آئینہ ہی بن جاتا ہے، یہ بھی آئینے کے زمرے میں ہو جائے گا، آئینہ نہیں دیکھ سکتے آپ. پاؤں میں بوٹ، جراب، یا ایسا جوتا جو پورے پاؤں کو ڈھانپ لے، یہ نہیں پہن سکتے حالت احرام میں، یعنی یہ بھی لباس کا ہی ایک طرح سے حصہ ہے، لباس کا بھی جزو شمار ہو سکتا ہے، لیکن الگ سے بھی اس کا عنوان بھی مقرر کیا گیا ہے. البتہ یہ مرد کے لیے ہے کہ مرد جراب بوٹ یا ایسی چیز نہیں پہن سکتا جس سے پاؤں کا اوپر کا حصہ کور ہو جائے, ایسا نہیں پہن سکتا. فسوق حرام ہے, حالت حرام میں فسوق. فسوق کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, صرف جھوٹ نہیں ہے. فسوق کے اندر, فسوق ایک عنوان ہے جس کے زمرے میں بہت سارے کام ہیں ہمارے جو فسوق شمار ہوتے ہیں. فسوق کیا ہے؟ مثلا ایک گالی دینا, فوش, یہ جائز نہیں ہے. جیسے دیکھا گیا ہے کہ وہیں حالت احرام میں بعض مثلا عادت ہے نا زبان پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے, بعض علاقوں میں گالی دینا اپنائیت کی علامت ہے. جیسے لاہور میں مثلا یا لاہور کے نواح میں جس کو جتنی بڑی گالی دیں اس کا مطلب ہے آپ اس سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں, گالی علامت ہے محبت کی آپس میں اپنائیت کی, لہٰذا زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں, گالی دے کر بات کرتے ہیں سب. مثلا بیگ کھول رہا ہے آدمی, زپ نہیں کھلتی, اس زپ کو بھی گالی دے رہا ہے. بیگ بھاری ہو گیا اٹھتا نہیں ہے, اس کو بھی گالی دے رہا ہے. گالی دینا نہ کہ کسی فرد کو, کسی کو بھی, نہ متاوے کو, نہ شورتے کو, نہ کسی اور کو, خصوصاً جن کی عادت ہے یہ بری عادت. ایک ہے جھوٹ بولنا, فسوق یعنی غلط بیانی کرنا, جھوٹ بولنا یہ بھی فسوق ہے, یہ ممنوع ہے. اور ایک ہے فسوق کے زمرے میں جو چیز آتی ہے وہ ڈینگ مارنا. ڈھینگ مارنا سمجھ گئے کس کو کہتے ہیں؟ شیخی بکارنا. شیخی بکارنا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھڑ مارنا, آپ سمجھ گئے, پھڑ مارنا شیخی بکارنا, ڈھینگ مارنا اپنے قصے, اپنے کارنامے ذکر کرنا, اپنی شخصیت ذکر کرنا, میں ایسا ہوں, میں تیسا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, یہ بتانا, یہ جائز نہیں ہے. قسم کھانا یہ حرام ہے. جدال, جدال کے زمرے میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, الجھنا آپس میں گفتگو میں, تو تکار ہو جانا, قسمیں کھا کر اپنی بات کو ثابت کرنا, کسی بات پر بھی یہ جائز نہیں ہے. یہ حیوانات جو انسان کے جسم میں بسا اوقات ہوتے ہیں میل کچیل کی وجہ سے یا بعض علاقوں کی وجہ سے, یا بعض ہوتے ہیں نہاتے نہیں ہیں زیادہ یا صفائی نہیں رکھتے جسم کی, لباس کی, گھر کی, اس وجہ سے کچھ جوئیں, پسو یا اس طرح کی چیزیں پالتے ہیں جانور اپنے جسم پر. دو قسم کے جانور ہم پالتے ہیں, ایک اندر اور ایک باہر پالتے ہیں. کچھ اندر جانور پال رہے ہوتے ہیں, کچھ باہر پال رہے ہوتے ہیں. اب اندر پلنے والے جانور تو نظر نہیں آتے ہمیں, کیڑے ہیں اور جراثیم ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں اندر کتنے ہمارے حیوانات اور جانور موجود ہیں. لیکن باہر جو جانور ہوتے ہیں کپڑوں میں, جسم میں, بالوں میں, ان میں سے کسی کو مار نہیں سکتے آپ, الگ کر سکتے ہیں بدن سے لیکن مار نہیں سکتے کسی, جوں نہیں مار سکتے کوئی, بدن میں ایسی کوئی چیز اگر ہو تو اس کو چھیڑ نہیں سکتے آپ. زینت کے لیے زینت کرنا ویسے کلی طور پر اور خصوصاً عیاں زینت, ظاہری زینت کرنا, جیسے انگوٹھی پہننا مثلا زینت کے لیے, لاکٹ پہن لینا زینت, جیسے آج کل زینت کے لیے انگوٹھیاں اتنی نہیں, یہ اس زمانے میں محرم کی فہرست بنی تھی کہ جب لاکٹ کا, مردوں میں لاکٹ کا رواج نہیں تھا. اگر آج بنائی جائے تو لاکٹ زیادہ پہنتے ہیں مرد زینت کے لیے بجائے انگوٹھی, چونکہ انگوٹھی ذرا تھوڑا وہ ایک پرانا فیشن ہے مثلا, یہ ابھی زینت کے لیے نہیں, زیادہ زیادہ سونے کی پہن لیتے ہیں مرد بسا اوقات, یہ بتانے کے لیے اپنی ثروت و دولت و نمائش مال کے لیے. لیکن زینت کے لیے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے جو زینت شمار ہوتی ہو. بھلے اگر ضرورت ہے یا پہلے سے پہنتا آ رہا ہے انگوٹھی چلتی آ رہی ہے وہ مثلا اس نے مستحب سمجھ کر یا جو بھی سمجھ کر پہنی ہوئی ہے، وہ اس میں حرج نہیں ہے. عورتوں کا بھی زیورات جو معمول کے زیورات ہیں ان کے جو رہتے ہیں ہمیشہ عادتاً رکھتی ہیں ان میں حرج نہیں ہے، لیکن زینت کے لیے کوئی زیور نہیں پہن سکتی زینت کے لیے. حتیٰ اپنے شوہر کی زینت کو دکھانے کے لیے بھی نئی زینت حالت احرام میں نہیں کر سکتی. کریم لگانا جسم پر، چونکہ اب تو خوب کسی حد تک موسم مناسب ہے، گرمیوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ جب انسان احرام باندھتا ہے پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو بعض اس سے روک تھام کے پہلے سے ہی تدارک کرتے ہیں، یا آلت احرام میں ساتھ کریم ساتھ رکھ لیتے ہیں لگاتے ہیں، کوئی تیل ساتھ رکھ لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو مثلا انہیں میسر ہوتی ہے اسے استعمال کرتے ہیں. نہ بدن پر آلت احرام میں تیل لگانا، روغن لگانا، بالوں میں، جسم پر، پھوڑے پر، پھنسی پر کریم لگانا کوئی بھی درست نہیں ہے. حالت احرام میں بال اکھاڑنا اور کاٹنا دونوں، یا اکھاڑے یا مثلا کاٹیں، اس بازوں کی عادت ہوتی ہے نا اپنے بال پکڑ پکڑ کے کھینچتے رہتے ہیں، بس عادتاً ہے، کسی جگہ دیکھتے ہیں اضافی بال ہے، اب بعض اضافی بھی نہیں ہے وہ ضروری بالوں کو بھی کھینچتے رہتے ہیں، عادت ہے ان کو. بعضوں نے تو اپنے آپ کو گنجا کیا ہوتا ہے انسان دیکھتا ہے. یا بعض ہوتے ہیں کنگھی کرتے ہیں، جب ایک تو ہوتے ہیں معمول کے کنگھی کرنا، معمول کے کنگھی میں خوب نہیں گرتے بال، لیکن کبھی کبھار ایک آدھ نکل جاتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے اتنا. لیکن اگر علم ہے کہ یہاں میں کنگھی کروں تو اچھے خاصے بال نکل جائیں گے، یا تو ایک دو بھی نکل جائیں گے پھر کنگھی بھی نہیں کرے، اگر یقین ہے کہ کیا ہوگا کنگھی کرنے سے کنگھے سے بال نکلیں گے آپ کے بدن کے کسی بھی حصے سے، سار کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، یا جسم کے کسی حصے کے بال احرام کی حالت میں نہ کاٹ سکتے ہیں نہ اس کو اکھاڑ سکتے ہیں. مرد کا اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھنا، ٹوپی لگا لینا، رومال اوپر اوڑھ لینا، کوئی ایسی چیز جو سر کو ڈھانپ لے، پوشیدہ کر لے، مثلا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. عورتیں سر ڈھانپ کے رکھیں گی پورا اپنا، عورتوں کے لیے سر ڈھانپنا، پورا بدن ڈھانپنا ضروری ہے سوائے چہرے کے، چہرے اپنا چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی خواتین حالت احرام میں. احرام میں ان کا چہرہ جو وضو میں دھلتا ہے جو حصہ، اتنا حصہ جو نماز میں بھی کھلا رکھنا جائز ہے، اتنا حصہ عورتیں حتمن واجب ہے، یہاں پر یہ چہرہ کھلا رکھنا واجب نماز میں جائز ہے اور احرام میں واجب ہے. سایہ کرنا، سائے یعنی چلتے ہوئے سائے پر، متحرک حالت میں سایہ اپنے سر پر رکھنا، چھتری جیسے ہے، جیسے گاڑی میں بیٹھ جانا یا اور کوئی ایسا انتظام ہو جس میں سایہ ہو. یہ جب میقات سے محرم ہو کر انسان جاتا ہے، کہ البتہ مکہ پہنچ کر پھر وہاں جا سکتے ہیں، بلڈنگ میں بھی جا سکتے ہیں، برامدے میں جا سکتے ہیں، حرم میں جا سکتے ہیں، وہاں کوئی حرج نہیں. اپنے بدن سے خون نکالنا، خون حالت احرام میں نہیں نکال سکتے، خصوصاً جو لوگ مثلا ہیں مبتلا ایسی چیزوں میں جن کا نکل آتا ہے خون، مثلا دانتوں سے نکل آتا ہے کبھی، یا احتیاط کرنے سے رک سکتا ہے لیکن بسا اوقات نکل آتا ہے، ان کو بیشتر توجہ کی ضرورت ہے کہ خون نہیں نکلے. کوئی مثلا بسا اوقات یہ ناخن کے پاس ایک اٹھ جاتا ہے، یہ جلد مثلا تھوڑی سی کٹ جاتی ہے، اس کو کھینچ لیتے ہیں بعض، خون نکل آتا ہے مثلا. یا کسی جگہ خارش کی پھوڑا تھا، پھنسی تھی کوئی، اس کو وہ کٹ گئی یا اس سے مثلا خون نکلا ہے، یہ درست نہیں. ناخن کاٹنا اپنے حالت احرام میں یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. البتہ ایک اور مطلب یہ کہ دانت نہیں نکالنا ہے چونکہ اس سے بھی خون نکلتا ہے، اگر خون نہیں نکلتا تو پھر حرج نہیں ہے بسا اوقات، لیکن عموماً نکل آتا ہے، تا مریض دانت بھی ہو تو خراب اس سے بھی نکل حرم کے درخت کاٹنا، پودے اور درخت، کوئی چیز بھی حرم کے حدود میں ہو، یہ بھی عادت ہے ہماری، دیکھتے ہیں کوئی درخت کھڑے ہوئے ہیں، پاس پتا کاٹ لیا، تنکا کاٹ لیا، دانتوں میں مارنے کے لیے، منہ میں رکھنے کے لیے، یا ایسے مروڑ کے پھینک دیا مثلاً، خصوصاً جو درختوں سے باغوں سے سروکار ہے ان کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں چھلکا اتار لیا کسی چیز سے، یہ درست نہیں ہے. اسلحہ اٹھانا، کسی قسم کا ٹھنڈا اسلحہ ہو یا گرم اسلحہ ہو، کسی قسم کا اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، جیسے چاقو، چھری، خنجر، شمشیر، نیزہ، تلوار، یہ ٹھنڈا اسلحہ ہے، اور بندوق، پستول، توپ، ٹینک، یہ گرم اسلحہ، یہ نہیں اٹھا سکتے. البتہ اگر حفاظتی ضرورت کے لیے ضروری ہے اٹھانا، ساتھ رکھنا، جیسے ہوتا ہے مثلا کوئی شخصیت ہے، اس کی دفاع کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، تو گارڈ ہے اگر اس کا، تو اس کو احرام کے نیچے رکھنا پڑے گا، باہر نہیں، اریان نہیں کر سکتے. اگر ضرورت پڑ جاتی ہے اسلحہ رکھنے کی تو اس کو باہر نہیں کر سکتے. یہ تقریباً وہ فہرست ہے جو بزرگان نے ذکر کی ہے اور روایات میں موجود ہے کہ یہ چیزیں 24 چیزیں ہیں، یہ حرام ہو جاتی ہیں. یہ میں نے اس لیے نہیں کہ آپ کو علم ہو جائے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، وہ قاضی صاحب کا شعبہ ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا حرام ہے اور کیا حرام نہیں. میں نے اس لیے یہ فہرست ذکر کی ہے کہ ہمیں اس کا مقصد سمجھنا ہے، اس کا فلسفہ سمجھنا ہے کہ یہ کیوں حرام ہے، آخر میں کیا حرج ہے، سرما لگانے میں کیا حرج ہے، خوشبو لگانے میں کیا، خوشبو تو بہتر ہے احرام میں، خوشبو لگا انسان، کپڑے بدلے، خوشبو لگائیں، مثلا آئینہ دیکھے، احرام باندھ کے پھر آئینہ دیکھے کہ اب میں کیسے لگتا ہوں، مثلا ٹھیک کرے احرام سیٹ کرنے کے لیے، یا اس طرح مثلا سایہ، وہ اچھی بات ہے، اب جیسے مثلا سر پہ کچھ بھی نہیں ہے تو چلو سائے میں تو کہاں چلیں مثلا، یا اس طرح خواتین چہرہ ڈانپ لیں، اچھی بات ہے یہ تو، چہرہ ڈانپ لیں خواتین، نامحرم ہے، اجنبی مار دیں، خصوصاً حاج میں دیکھا سب آپس میں باہم مخلوط ہیں سب، ہر نقطے پر، وہ تو بہتر ہے کہ خواتین اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھیں. اس قسم کی بعض چیزیں، یہ کیوں ممنوع ہیں؟ اس دن بھی ایک صاحب تشریف لائے تھے، وہ کہہ رہے تھے، ہم نے کسی سے پوچھا کہ یہ طواف کے ساتھ چکر کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگے طواف چکر کیوں، آپ کو کہا گیا سات چکر لگاؤ، بس لگاؤ، تمہیں کیا لگے کہ سات کیوں ہیں، چھ نہیں ہیں اور آٹھ کیوں نہیں، تمہیں کہا گیا چکر لگاؤ، چکر لگاؤ. تو خوب ہمیں یہ کہا گیا یہ 24 چیزیں حرام ہیں، وہ کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں کہ تمہیں کیا لگے گا یہ 24 چیزیں کیوں حرام ہیں؟ تو حرام ہیں بس، ختم ہو گئی، حرام ہو گئی. بھلے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 24 چیزیں حرام ہیں اور ہم ان کو حرام سمجھ کے اجتناب کریں، ٹھیک ہے، واجب پر عمل کر دیا ہم نے، اپنا فریضہ ادا ہو گیا ہمارا، لیکن جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ حاصل نہیں ہوا. جب تک یہ توجہ نہیں ہو جاتی ہماری کہ یہ کیوں حرام ہے، ہم پر کس لیے حرام ہے، کیوں ہم ان سے اجتناب کریں، اگر نہ کریں تو کیا ہوگا، ان 24 چیزوں سے اجتناب نہ کریں تو کیا ہوگا، اثر کیا پڑتا ہے ان کا. ایک نقطہ جو تمام چیزوں کے لیے، یعنی ان 24 کے 24 چیزوں کے لیے ہے، اور بعض نکات ہیں جو بعض مخصوص محرمات کے لیے ہیں، ایک عمومی نقطہ جو سب کے لیے ہے، تمام محرمات کے لیے، وہ یہ ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو ان محرمات میں ضروریات زندگی شامل نہیں ہے. اس لیے کہا تھا کہ ہم فقط فہرست سے سروکار تھا، دیکھنا چاہتے تھے کس نوعیت کی فہرست، اصل جن کاموں سے روکا گیا ہے کس نوعیت کے کام ہیں. یہ کھانا کھانا حالت احرام میں حرام نہیں ہے، پانی پینا حرام نہیں ہے، سونا حرام نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں حرام، سانس لینا حرام نہیں. بس معلوم ہوا کہ ضروریات زندگی نہیں روکی گئی، ضروریات زندگی اپنی جگہ باقی اور برقرار ہیں اور ضروری ہیں، یعنی کہ احرام باندھ کے اب سانس بھی نہیں لینا، نہ وہ ضروری ہے، کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، لیکن انہی شرائط کے ساتھ کہ کھانا خوشبودار نہ ہو، عطر نہ ہو، یہ جیسے بیچ میں ڈالتے ہیں بعض مسالے جن سے خوشبو آ جاتی ہے، یہ خوشبو والا کھانا نہ ہو، لیکن سادہ کھانا ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہا سکتے ہیں، حتیٰ آپ صفائی رکھ سکتے ہیں، باقی سارے کام ضروریات زندگی کر سکتے ہیں، بات کسی سے کرنی ہے، بات کسی سے پوچھنی ہے، کسی کو کچھ سمجھانا ہے، کسی سے کچھ سمجھنا ہے، یہ ضروریات زندگی. یعنی ایسی کسی چیز سے ہمیں نہیں روکا گیا جس کے ترک کرنے سے ہماری زندگی کا مشکل بن جائے اور زندگی رک جائے، ہماری خلل آ جائے کہ اب میں کیا کروں. توجہ کریں بہت اس نقطے کی طرف. ابھی مثلا فرض کر لیں کہ ہم ابھی سفر میں ہیں، گھر کی بات بعد میں کریں گے، حضر کی ابھی سفر میں ہیں. سفر میں جیسے ابھی ہمیں مثلا یہاں رکھا گیا ہے اس بلڈنگ میں، یہاں بہت ساری آتی جی، یہ بھی نہیں ہے اس میں، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے. اگر ہم یہ محرمات حج کی فہرست کو دیکھیں، غور کریں اس پر، پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سفر میں ہمیں کیا کرنا ہے. سو پورے سفر میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ احرام باندھ کے، احرام باندھ کے احرام کے آداب بجا لانا اس کے لیے آسان سال ہے جو احرام سے پہلے یہ کام پریکٹس کر چکا ہو. اور احرام میں بھی یہ پریکٹس اس لیے کروائی گئی ہے کہ واپس جب احرام کھول کے گھر جاؤ گے تو بھی یہی کام کر سکو. یہ اس لیے کروایا جا رہا ہے ہم سے. ضروریات زندگی اس میں شامل نہیں کی گئی ہیں، کوئی بھی ضرورت زندگی اس میں شامل نہیں، بلکہ ساری فہرست وہ ہے جو ضروریات سے اضافی ہے، ضروریات کا حصہ نہیں ہے، جزء ضروریات نہیں، اضافی ہے، ضروریات سے باہر ہیں یہ چیزیں. دوم یہ کہ ان میں سے ایک آدھ کے علاوہ، جیسے فسوق ہے کہ اس کی بعض مصادیق حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے، فسوق کے علاوہ باقی ساری چیزیں ذاتاً جائز ہیں. یعنی اگر حالت احرام میں نہ ہوتے اور یہ کام کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا خواتین احرام سے باہر چہرہ ڈھانپیں جو بہتر، یا مثلا مرد سایہ رکھیں، ٹوپی رکھیں، ویسے بھی ٹوپی سر پہ رکھنا نماز میں اور ادھر کہا گیا کہ بہتر ہے، یا بعض خاص بیت الخلاء جب جاتے ہیں تو سر پہ ٹوپی رکھنا بہتر ہے، مناسب ہے، مستحب ہے مثلا بعض حالات میں، لیکن احرام میں یہ کام نہیں کر سکتے آپ. بس یہ حلال چیزیں ہیں ساری. پیغام اس کا یہ ہے، اس پوری فہرست کا پیغام یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ سے ترک کروائی گئی ہیں چونکہ آپ کی معمول کی زندگی میں، جو روزمرہ ہماری زندگی ہے، روٹین جس کو ہم کہتے ہیں، اس معمول کی زندگی میں اور روٹین کی زندگی میں ہم ضروریات میں اتنے مبتلا نہیں ہیں جتنے غیر ضروری کاموں میں ہم مبتلا ہیں. یعنی اتنی ضروریات پہ ہماری توجہ نہیں ہے جتنی ضروریات سے اضافی فالتو جس کو کہتے ہیں، ان چیزوں کا نام کیا رکھیں ابھی ہم، فالتو حلال چیزیں، کہ یہ اگر نہ بھی ہو زندگی میں تو زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. فالتو چیز اس کو کہیں گے کہ جو ہو تو بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ ہو تو بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے زندگی کا یہ پہیہ رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، پھر بھی اس کے بغیر بھی چلتا رہتا ہے. ضرورت زندگی اس کو کہیں گے کہ جس کے بغیر یہ نظام زندگی چلتا نہیں، رک جاتا ہے. خوب، ہمیں روکا گیا ہے اس سے، یہ ممنوع قرار دی گئی ہیں. ایک تو ہمیں معمول کی زندگی سے جدا کیا گیا. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو گھر میں نہیں ہو سکتی، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں نہیں ہو سکتی، باقی ساری وہیں ہو سکتی ہیں. بعض تو بہتر ہے کہ اپنے محلے میں ہوں، اپنے علاقے میں ہوں، لیکن حج نہیں ہو سکتا، ممنوع. کیوں الگ کیا گیا حج میں ہمیں؟ اس لیے کہ ہم سے معمول کی زندگی چھڑائی گئی ہے، روٹین چھڑائی گئی ہے ہم سے، چونکہ روٹین انسان کے شایع نشان نہیں ہے. روٹین یعنی بھیڑ چال، یعنی ایک عادت بن جاتی ہے، انسان ایک مشین کی طرح ایک کام پہ لگ جاتا ہے، بغیر قصد کے، بغیر شعور کے، بغیر ارادے اور اختیار کے کرتا رہتا ہے. مثلا ایک کام ہے جی، روٹین ہے ہماری، یہ روٹین بن گئی ہے. روٹین سے ہمیں نکالنا تھا، روٹین توڑنا مقصود تھا، یعنی معمول کی زندگی سے ہمیں نکالا گیا ہے. اور غیر معمولی حالات میں، غیر معمولی فضا میں ہمیں لایا گیا ہے. اس معمول سے نکالنے کے بعد ہم سے معمولات زندگی بھی چھڑوا دیے گئے ہیں، معمولات زندگی بھی چھڑوا دیے گئے ہیں. اس لیے کہ انسانوں کے ناکامی میں اور انسانوں کی شکست میں بہت سارے اسباب ہیں ہماری ناکامیوں کے، ان ناکامیوں کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہمارے معمولات ہیں. ہم اپنے معمولات کی وجہ سے بہت سارے کاموں میں پیچھے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں معمول، یعنی روزمرہ کا جو وتیرہ بن جائے، روزمرہ کا جو عادت بن جائے، ہماری روٹین بن جائے، یعنی معمول زدگی جس کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے روزمرگی یا معمول زدگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں معمول زدہ ہیں. معمول زدہ لوگ کیا ہیں؟ مثلا یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہاں تجربہ ہو رہا ہے ابھی آپ کو. مثلا ایک ٹائم ہے ہمارا خاص سونے کا، یہ ہم اس کو بسا اوقات بہت اچھا جو ڈسپلن ہے، یہ ڈسپلن میں اور معمول میں فرق ہے، روٹین میں اور ڈسپلن میں فرق ہے. ڈسپلن اس کو کہتے ہیں کہ ہر کام اپنے موقع پر کیا جائے، اپنے موقع. مثلا 12 بجے کھانا کھانا یہ ڈسپلن نہیں ہے، یہ روٹین ہے. بعضوں کی ہے نا عادت بنی ہوئی کہ ٹھیک 12 بجے کھانا کھائیں گے، 12:01 پر پیٹ میں گڑ گڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی اندر سے پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو پھر کیا کہتے ہیں، نام رکھا ہوا ہے کہ جی ہماری زندگی میں ایک ڈسپلن ہے. نہ، اس کا نام ڈسپلن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کی روٹین ہے. ڈسپلن کس کو کہیں گے پھر ہم؟ ڈسپلن یہ ہے کہ جب بھوک لگے تو کھائیں، یہ ڈسپلن ہے. نظام ہے نا، نظم. ڈسپلن یعنی نظم. نظم کا مطلب یہ ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا، نہ کہ 12 بجے کھانا کھاؤ. بعضوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ ہم 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، 4 بجے اسرانہ کھاتے ہیں، 7 بجے ڈنر کھاتے ہیں، یہ ڈسپلن ہے ہمارا. نہ، یہ روٹین ہے آپ کی. یعنی 12 بجے بھوک ہو یا نہ ہو ہم نے کھانا کھانا ہے، 4 بجے بھوک ہو یا نہ ہو اسرانہ کرنا. چائے مثلا، چائے جی ڈسپلن، چائے پینے کو بعضوں نے ڈسپلن اپنا اس کو نام دیا کہ ہم جو ہی سو کے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام چائے پیتے ہیں، یا صبح جب بیڈ روم پہ سے اٹھتے ہیں تو سارا بیڈ ٹی پہلے پیتے ہیں ہم. یہ بیڈ ٹی پینے کو بعض بیڈ ٹی کہتے ہیں اس کو، یہ بیڈ ٹی پینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ڈسپلن ہے. ڈسپلن نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی روٹین، معمول بن گیا ہے. یعنی در حقیقت آپ کی عادت بن گئی ہے، نہ آپ کی ضرورت ہے نہ یہ ڈسپلن ہے. ڈسپلن یہ ہے کہ جب آپ کو حاجت محسوس ہو، جب آپ کو ضرورت محسوس ہو اس وقت یہ کام کریں، یہ آپ کی ضرورت ہے. مثلا فرض کر لیں، یا کچھ حجاج کو دیکھیں گے، مثلا خصوصاً ایرانی حجاج کو دیکھیں آپ، یہ مثلا جب سردی ہوتی ہے، اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ کوٹ پہنے ہوتے ہیں، دھوپ چڑھی مکہ میں بھی کوٹ پہنے ہوں گے، مدینہ میں بھی کوٹ پہنے ہوں گے، جہاں بھی حالت احرام سے کوٹ اتاریں گے، باقی پھر فوراً، یعنی جو ہی احرام سے نکلتے ہیں فوراً سب سے پہلا چیز کوٹ پہنیں گے. کوٹ اس لیے نہیں پہنتے کہ ان کو سردی لگتی ہے، بلکہ کوٹ اس لیے پہنتے کہ ان کی روٹین ہے، عادت بن گئی ہے، چونکہ لباس ہے ان کا. کوٹ پینٹ ان کا لباس ہے، یہ لباس کے طور پر اس کو پہنیں گے. ڈسپلن یہ ہے کہ جب سردی ہو تو آپ کوٹ پہنیں، جب سردی نہیں ہو تو آپ کوٹ نہ، یہ ڈسپلن ہے. لیکن ایک آدمی کی عادت بن چکی ہے مجھے کوٹ پہننا ہی پہننا ہے، تو یہ روٹین ہے اس کی. یہ میں 8 بجے سو جاتا ہوں، اب یہ 8 بجے سونا ڈسپلن نہیں ہے، یہ 8 بجے سونا آپ کی روٹین ہے. ڈسپلن یہ ہے کہ جب نیند آئے تو آپ سو جائیں، جب تھک جائیں، خستہ ہو جائیں اور اب نہیں جاگا جا سکتا تو فوراً وہاں پر سو جائیں. بس روٹین میں اور ڈسپلن میں بہت فرق ہے. کبھی بھی ہم روٹین کی جگہ ڈسپلن اور ڈسپلن کی جگہ روٹین نہ رکھیں. ڈسپلن خوب چیز ہے، اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، نظم ہونا چاہیے. زمانے کے لحاظ سے پابندی ہے. مثلا فرض کریں کہ ایک چیز آپ نے طے کی ہے کہ میں 5 بجے یہ کام کروں گا، 4 بجے یہ کام کروں گا، اگرچہ 4:30 بجے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی کا بھی، لیکن آپ حتماً 4 بجے ہی کریں اس کو. فرض کریں اگر ہم نے یہاں درس کا رکھا ہے کہ یہ 8:30 بجے ہوگا اور شروع 9:30 بجے ہوتا ہے، خوب کیا حرج ہے، ایک گھنٹے میں مسئلہ نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں ایسے سفر میں، یہ کام ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، کوئی جہاز ہمارا لیٹ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. 8:30 بجے شروع کریں تو بھی سونا ہی ہے یہاں درس میں، اور 9:30 بجے شروع کریں تو بھی سونا ہی ہے درس میں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس لحاظ سے. لیکن جب 8:30 شروع کرنے تو 8:30 ہی شروع کریں، اگرچہ 5 منٹ لیٹ شروع کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. کیا ہوگا 8:30 اگر آپ نے شروع کرنا ہے، یا ایک کام مثلا کوئی چھوٹا کام بھی ہے، دوسرا کوئی کام بھی ہے، اگر ایک طے کیا ایک وقت میں کرنا ہے، اس کو حتماً اس وقت میں انجام دیں. کیوں انجام دیں؟ اس لیے کہ اگر آپ ایک وقت میں طے کر کے اس وقت میں انجام نہیں دیتے تو اس سے آپ کی عادت بن جاتی ہے، معمول بن جاتا ہے کہ ہم کوئی کام اپنے وقت میں انجام نہ دیں. لہذا نماز بھی اپنے ٹائم پر نہیں پڑھتا. وہ کیا رجع جب اجازت فقہا نے دی ہوئی ہے کہ آپ آخری 5 منٹ تک نماز لیٹ کر سکتے، آخری 5 منٹ میں. تو پہلے 5 منٹ میں پڑھنے میں کیا اتنی اپنے آپ کو عذاب دیں، مثلا فوراً دوڑتے ہوئے جائیں. ابھی مذاق کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ، آپ دیکھیں کس طرح بعض چیزیں سیکھنے کی ہیں، واقعاً سیکھیں ہم، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. ایک مثلا جب صف باندھتے ہیں کتنی منظم صف باندھتے ہیں، البتہ سائڈ سے، آگے سے خیال نہیں رکھتے، لیکن دائیں بائیں سے واقعاً فوق العادہ صفیں باندھتے ہیں، یہ سیکھنے کی چیز ہے. شاید بعض ملکوں کی آرمی اتنی اس میں منظم ڈسپلن نہ ہو جتنا یہ لوگ نماز میں رکھتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے، حتمن ہونا چاہیے. یعنی یہ مستحب ہمارے ہاں بھی ہے، ہماری فقہ میں بھی ہے، نہیں کہ صرف ان کے ہاں ہے. ان کے ہاں شاید زیادہ ہے، واجب کی عطاق ہے، لیکن ہمارے ہاں مستحبات میں سے ہے. صف باقاعدہ نماز کی منظم ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے. اور ایک یہ کہ جو ہی اذان، اذان سے پہلے ہی آپ دیکھیں لشکر کے لشکر روانہ ہونا مسجد کی طرف شروع کر دیتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے، یہ خوب چیز ہے کہ 5 منٹ بھی اپنے وقت سے جو طے ہے، مقررہ وقت ہے، وہ مقررہ وقت کے اندر وہ کام انجام پانا چاہیے. اس کام کا مقررہ وقت میں انجام نہ پانا خود ایک نقصان ہے، نہ کہ کوئی اور نقصان نہیں ہوا. ہم عموماً کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی جہاز لیٹ نہیں ہوا، کوئی بس لیٹ نہیں ہوئی، اس سے کوئی اور ہمارا کاروباری نقصان نہیں ہوا، بس کچھ بھی نہیں ہوا، 5 منٹ ہی لیٹ ہوا نا، کچھ نہیں ہوا. کہتے ہیں کیا ہوا 5 منٹ لیٹ ہوا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. خود یہ 5 منٹ لیٹ ہونا خود نقصان ہے، آپ کا نقصان ہے. کیا نقصان ہے؟ کہ ہمیں بے نظمی کی عادت بنتی جا رہی ہے، بے نظمی ہمارے اندر عادت بنتی جا رہی ہے. بس نظم اپنی جگہ پر خوب ہے، زمانے کے لحاظ سے نظم ہونا چاہیے، باقی سارے ترتیب کے لحاظ سے زندگی منظم زندگی گزرے. اور یوں نہیں ہو سکتا کہ ہم منظم ہونے کے لیے فقط ایک کام منظم کریں، نا، منظم ہونے کے لیے پوری زندگی منظم کرنا پڑتی ہے. مثلا ایک گھر، ایک کمرہ، جب تک پورا کمرہ منظم نہ ہو، صرف ایک کمبل منظم کر دینے سے کمرہ منظم نہیں ہوتا. اصل آپ منظم کر کے بھی، مثلا ایک کمرے میں 7-8 آدمی رہتے ہیں، ایک بہت منظم آدمی ہے، باقی 7-9 ان کو پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، وہ کمرہ بے نظم ہی ہوگا. حتیٰ یہ جو منظم ہے یہ بھی بے نظم ہے کہ وہ اپنا کمبل اس کے پیر پر بھی پھینک دیں گے، اپنا جوتا کبھی اس کا پہن لیں گے، ایک جوتا اپنا پہن لیا، ایک جوتا اس کا پہن لیا، اس کی جراب اپنی جگہ پر نہیں ہے، اس کا مسواک اپنی جگہ پر نہیں ہے، اس کا صابن اپنی جگہ نہیں ہے. جب وہ منظم نہیں ہے تو یہ بھی منظم نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کمرے میں 10 آدمی نامنظم ہوں اور ایک منظم ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اگر نظم کمرے میں ایجاد کرنا ہے تو 10 کے 10 منظم ہونے پڑیں گے، پورا کمرہ منظم ہوگا، پھر میں ایک بھی منظم ہو جاؤں گا. اگر ہم مثلا چاہتے ہیں عبادتوں میں نظم آ جائے ہماری، تو ہمیں پوری زندگی منظم کرنا پڑے گی. مطالعہ اگر کرنا چاہتے ہیں، منظم مطالعہ پڑھنے کا جن کو ہے پڑھ سکتے ہیں، جو مطالعہ کرنے کے لیے، یوں نہیں کہ باقی ساری زندگی منظم نہ ہو صرف مطالعہ منظم، یہ نہیں ہو سکتا. پوری زندگی منظم ہو، جب تک پوری زندگی منظم نہیں ہوتی ڈسپلن اس میں نہیں آ جاتا، ایک کام میں ڈسپلن نہیں آ سکتا. نظم خود ایک پیغام ہے حج کا، لیکن حج نے ایک اور کام کیا ہے، بہت خدا و تبارک و تعالیٰ نے ایک ظریف کام ہمیں کیا ہے. کیا؟ کہ ڈسپلن کو الگ کیا ہے اور روٹین کو الگ کیا ہے. ڈسپلن کا ہمیں حکم دیا ہے، روٹین توڑنے کا حکم دیا ہے. روٹینیں توڑو اپنی، روٹین توڑ دی لیکن ڈسپلن محفوظ رکھا. روٹین توڑ دی ہماری، کیونکہ گھر سے نکال دیا، معمول کی زندگی سے ہی نکال دیا، اب سارے کام غیر معمولی. لباس دیکھیں، اصل میں معمولی لباس نہیں ہے. بعض ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے تو عادت ہے کہ ٹوپی پہننے کی، بعض ہوتے ہیں نا عادت کے تحت ٹوپی پہنتے ہیں. عادت ہے ٹوپی اتار دو، چونکہ آپ کی روٹین توڑنا ہے. ہمارا مقصود یہ کہ آپ روٹین زدہ ہو گئے ہو، آپ معمول زدہ انسان ہو. معمول زدہ یعنی جو مغلوب معمول ہو جائے، جس کے اوپر معمولات کا غلبہ ہو جائے. معمولات کا غلبہ اگر کسی کی زندگی پر آ جائے، وہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف معمولات کا اسیر محض ہوتا ہے، غلام معمولات. غلامیاں بہت ساری ہیں نا، غلام شہوات، غلام ہوا و ہوس، غلام فلاں فلاں. اسی طرح ایک آدمی ہوتا ہے غلام معمولات، یعنی اپنی روٹین کے ہاتھوں مجبور ہوں میں، اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوں. مثلا یہ سگریٹ نوش جو سگریٹ پیتے ہیں، ابھی میں کمرے میں واپس آیا تو وہاں دو وہ پڑے ہوئے تھے اس کے ٹوٹے سگریٹ کے، تو سب اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلی چیز جو محسوس ہوئی وہ یہ کہ یہاں کسی نے سگریٹ پیا ہے، حالانکہ ہمارے وہ کمرے والے ان میں سے کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا ظاہراً، لیکن وہاں وہ دو ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. اب وہ تفتیش کرنی ہے کہ کس نے وہاں پر پھینکے. خوب، یہ سگریٹ نوشی عادت ہے، ایک روٹین ہے. سگریٹ نوش گمان کرتا ہے کہ سگریٹ اس کا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی سگریٹ کا ہے، سگریٹ اس کا نہیں ہے، یہ سگریٹ کا. چونکہ جب سگریٹ اس کے پاس نہ ہو تو سگریٹ اصلا پریشان نہیں ہوتا، لیکن یہ پریشان ہو جاتا ہے. بس اس سگریٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اس کا طبیعت خراب نہیں ہو رہی ہے، کوئی اس کے اعصاب میں تھکاوٹ اور تھکن نہیں آ رہی ہے، کوئی کوفت نہیں ہو رہی ہے سگریٹ کو. پوچھ بھی لیں سگریٹ سے آپ کہ آپ میرے پاس نہیں ہے کوئی پریشانی ہو رہی ہے، نہ اصلا کوئی پریشانی، لیکن اس کو پریشانی ہو رہی ہے. بس معلوم ہوا کہ یہ اسیر ہے سگریٹ کا، سگریٹ اس کا اسیر نہیں ہے، یہ اسیر ہے. اسی طرح جن کو پان کھانے کی عادت ہے، جن کو نسوار کھانے کی عادت ہے، جن کو دوسری کسی چیز کی عادت ہے، یہ عادتیں، یہ روٹین جو بن گئی ہیں ہماری، اسیر عادات ہیں ہم، غلام عادات ہیں، غلام معمولات ہیں ہم. خداوند تبارک و تعالیٰ نے چونکہ احرام آزادی ہے، سلے ہوئے لباس اتارے نا سارے ہم نے، سلے ہوئے لباس اتار کر احرام پہنا، آزادی کا لباس پہنا. جب آزادی کا لباس پہنا تو تمام چیزوں سے آزادی ہونی چاہیے. ان آزادیوں میں سے ایک آزادی، ہمیں کس سے نجات کی ضرورت ہے؟ عادتوں سے اور معمولات سے. جو معمول کا غلام ہو، معمولات اپنے، میرے اپنے معمولات ہیں زندگی، اگر میں غلام معمولات ہوں جو خود اپنے معمولات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں دوسری بدتر چیزوں کا غلام بھی ہو سکتا ہوں. غلام معمولات، غلام شہوات بھی ہو سکتا ہے، غلام ہوا و ہوس بھی ہو سکتا ہے، غلام ہو سکتا ہے دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کی غلامی میں جا سکتا ہے. جس کو بس سگریٹ نوش، آپ دیکھیں کتنی بڑی غلامی کا، سگریٹ نہیں ہے کسی کے پاس، ہے یہ اس کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، کہتے ہیں جی ایک سگریٹ دینا ذرا، ماچس دینا ذرا. عباس صرف سگریٹ مانگتے ہیں، ماچس اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن ایک ہائی کیٹیگری جو ہے جو سگریٹ ماچس دونوں مانگ کے پیتے ہیں مثلا، وہاں کے نابرو ریزی ہے ان معمولات کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے. لہذا معمولات سے ہمیں دور کیا گیا. تمام محرمات، چوبیس کے چوبیس محرمات، جو پیغام ہے ان کا وہ یہ کہ آپ کی زندگی کے لیے معمولات مفید نہیں ہیں، معمولات مضر ہیں آپ کے لیے. معمولات کو ترک کرو، روٹین میں نہ ہو کبھی بھی. ڈسپلن رکھنا ہے، یہ اب پھر ذہنوں میں سوال پیدا نہ ہو کہ ہم ڈسپلن نہ رکھیں. ڈسپلن اور چیز ہے، معمولات اور چیز ہیں. دوسرا پیغام اس فہرست کا یہ ہے، یہ جو اب بعضوں کو اگر نیند کا غلبہ ہے تو وہ بے شک جا کر سو سکتے ہیں، یہاں کوئی ایسی نہ ثواب ہوتا ہے یہاں بیٹھنے کا، اور نہ ہی کوئی اور ایسا فائدہ ہے. اگر نیند کا غلبہ ہے بے شک جا کر سو جائیں، آرام کریں، یہاں ان درسوں کا ثواب نہیں ہے، ان درسوں کا صرف علمی فائدہ ہوتا ہے، معرفت آتی ہے، اور ثواب البتہ ہے، خدا نے وعدہ دیا ہو، لیکن ہماری ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ درس کا ثواب نہیں ہوتا، مجلس کا ثواب ہوتا ہے. ہاں تو ایسے ثواب کے بجائے عذاب میں مبتلا نہ ہو. ہاں غلبہ نیند کا ہے تو بیٹھنے کا کوئی جسمانی حضور یہاں باعث ثواب بھی نہیں ہوگا. چونکہ جو بات سنیں گے سمجھیں گے وہ کام آئے گی ہمارے جو مرحلہ آگے درپیش ہے اس میں، جہاں جو سمجھیں گے نقطہ پھر آگے ہمارے کام. دوسرا پیغام اس فہرست کا یہ ہے، اس لسٹ کا یہ ہے، محرمات کی 24 محرمات کا پیغام یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حرام میں مبتلا ہیں، فاسق و فاجر لوگ. فاسق و فاجر کی مشکل کیا ہے کہ وہ حرام کا رسیہ ہے، حرام میں مبتلا ہے. معاذ اللہ شراب پیتا ہے مثلا، مردار کھاتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، اور جو حرام اس کے ہاتھ لگے وہ کسی سے ٹلتا، یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں. ظاہر ہے فاسق و فاجر حج کرنے نہیں آتے، شراب خوار حج کرنے نہیں آتا، ایک مثلا خنزیر خور حج کرنے نہیں آتا، جو سور کھاتا ہے، مردار کھانے والا دوسرے لوگ، وہ حج کرنے نہیں آتے. یہ فاسق و فاجر کی راہ میں موانے محرمات ہیں. مومن کی شان نہیں ہے کہ کوئی حرام اس کی زندگی میں پایا جاتا ہو. اصل مومن کی شایہ نشان نہیں ہے، چونکہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف سے مومن ہو اور اس کی زندگی میں حرام بھی ساتھ ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتی دو چیزیں. اگر ایمان ہے تو حرام نہیں ہوگا، اگر حرام ہے تو ایمان نہیں ہوگا وہاں پر. اب یہ بے شک وہ پنجابی میں اسے کہتے ہیں دھنگی مونگی کا مومن ہے، مہمان ہوتے ہیں نا بعض کہتے ہیں دھنگی مونگی کا، جس کو میزبان تسلیم نہیں کرتا کہ میں آپ کو مہمان رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اس کی منطق یہ ہوتی ہے کہ تو مان یا نہ مان میں تیرا ہی مہمان. خوب، اسی طرح ایک ایمان بھی ایسا ہے کہ صاحب ایمان ذات خدا ہے. کچھ لوگ، قرآن نے دعویٰ کیا کہ کچھ لوگ آتے تھے قالت العرب، بدو دیہاتی عرب آ کر پیغمبر اکرم کو اسی مدینے میں آ کر کہتے تھے کہ آمنا، کیا کہتے تھے؟ آمنا، ہم کیا ہو گئے؟ مومن ہیں، ہم مومنین ہیں. خدا نے کہا پیغمبر اکرم کو کہ انہیں کہو کہ ایسے نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، کہا کہ انہیں کہو کہ قل لم تؤمنوا، آپ مومن نہیں، آپ کا ایمان قبول نہیں، آپ کو ایسے غلط فہمی ہو رہی ہے کہ آپ مومن ہو، خوش فہمی میں، یا خوش فہمی میں مبتلا ہو یا غلط فہمی میں مبتلا ہو، اور دور کر لو اپنی غلط فہمی. بلکہ کیا کہو؟ بل قولوا اسلمنا، کہ ہم کیا ہو گئے؟ اسلام لے، ابھی مومن نہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. بس ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں مومن ہوں، جب وہ صاحب ایمان کے پاس اپنا ایمان لے جائے تو وہ اس کو قبول بھی کرے. یہ نمونہ قرآن نے اس لیے یہ آیت رکھی ہوئی ہے کہ مدعیان ایمان، سوچ سمجھ کے، ایمان رکھنا اور چیز ہے، ایمان کی غلط فہمی میں مبتلا ہونا اور بات ہے. یہ قرآن نے غلط فہمی ہماری دور کرنے کے لیے یہ آیت رکھی تھی کہ بدو آتے تھے رسول اللہ کے پاس کہتے تھے آمنا، تو قرآن نے کہا کہ اصل مومن نہیں، قرآن اصل ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا بلکہ آپ مسلمان ہو. بس ایمان کی غلط فہمی میں نہ کہیں مبتلا ہو جائے انسان کہ ایمان آیا ہے یا نہیں آیا. مومن کی شایع نشان نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں حرام ہو، مگر یہ کہ اس کو ایمان کی غلط فہمی میں مبتلا ہو. اپنا نام اس نے مومن، ایک شاعر ہے اس نے اپنا نام مومن رکھا ہوا تھا، حکیم مومن خان مومن، نام بھی مومن تھا، تخلص بھی مومن تھا، لیکن اس کو اپنے کرتوتوں کا بخوبی علم تھا، دعوی ایمان نہیں تھا، صرف نام مومن تھا اور تخلص اس کا مومن تھا. لہذا وہ ایک شعر بھی بہت خوبصورت اس نے لکھا ہے کہ عمر ساری تو کٹی کوئے بتا میں مومن. مومن کی عمر ساری کہاں کٹی ہے؟ کوئے بتا میں، بتوں کے کوچے میں. عمر ساری تو کٹی کوئے بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہو گئے. ابھی آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہو گئے، آخری عمر میں کیا حاصل ہوگا؟ نام مومن رکھ لینا یا تخلص مومن رکھ لینا اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایمان ایک الگ چیز ہے. ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ ایمان اگر انسان کے اندر ہے، حرام کا انسان کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ایمان اور حرام جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے. مگر یہ کہ انسان کیا ہو؟ ایمان کی غلط فہمی میں مبتلا ہو. مومن کی مشکل کیا ہے؟ مومن واقعی اب نہ غلط فہمی میں جو شکار ہے، ایمان کی غلط فہمی میں مبتلا نہ. واقعی مومن, حقیقی مومن کی مشکل کیا ہے؟ حقیقی مومن کی مشکل محرمات نہیں ہے, حرام چونکہ اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں ہے. مومن کی مشکلات میں سے حرام چیزیں نہیں ہیں. اس کو ذرا دقت سے سنیں, توجہ سے سنیں. یہ مومن کی زندگی میں محرمات کا کوئی عمل دخل, لہذا اس کی مشکل نہیں ہے حرام چیزیں. مومنین کے لیے مشکل حلال حلال چیزیں ہیں, نہ کہ حرام ہیں. حرام فاسق و فاجر لوگوں کی مشکلات ہیں. مومنین جن چیزوں مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ حلال ہیں. یعنی فاسق و فاجر کو کچھ کرنے نہیں دیتے. کون کچھ نہیں کرنے دیتے, کچھ بننے نہیں دیتے؟ محرمات. مثلا شراب خار کو شراب خاری, قمار باز کو قمار بازی, سود خور کو سود خوری کہیں نہیں پہنچنے دیتی. لیکن مومن تو ان چیزوں سے اجل ہے, مومن کی شان ان سے بالا ہے. مومن کو کون سی چیز روکتی ہے کہیں پہنچنے سے؟ اس کو حلال کہیں نہیں پہنچنے دیتا, اس کو حرام نہیں کہیں پہنچنے دیتا, اس کو حلال کہیں نہیں پہنچنے دیتا. توجہ کرے, حج کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ واقعا اگر اپنے آپ کو اختیار حج میں قرار دیں اور اختیار خدا میں قرار دیں, پھر دیکھیں یہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ, کیا بنائے گا آپ کو حج. صرف اپنی زمام حج کو سونپ دیں, اپنی زمام خدا کو سونپ دیں اس سفر میں. جس طرح دستبردار ہو گئے, جس طرح اسی لیے چیزیں اتار دیں ساری, انانیت منیت چھوڑ کر اور رنگ خدا اپنا لیا ہے, اب دیکھیں خدا کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ. خدا کی ذات کو معلوم ہے کہ آپ کی مشکل حلال ہے. مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرض کریں ان کی کھانا پینا درست نہیں ہے, یعنی صحت مضر صحت کھانا کھاتے ہیں, یا فرض کریں وٹامن سے خالی کھانا کھاتے ہیں. فقیر لوگ, غریب لوگ جن کو اصل میسر نہیں ہے, فرض کریں مہینہ مہینہ یا کئی کئی مہینے یا سال سال ان کو گوشت کھانا میسر نہیں آتا, یہ لوگ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ آپ کی مشکل کام خوری ہے, یعنی آپ کو مناسب غذا نہیں ملتی, یعنی آپ کی یہ مشکل ہے. بس آپ کیا کریں, کہیں سے تہیا کریں, کھائیں ملا کر. آپ کا بقا کا راز کھانے میں ہے. اسی کے پاس ایک اور آدمی چلا جاتا ہے جس کی چربی بھی اضافہ ہے, کولیسٹرول جس کا ہائی ہے, بی پی جس کا ہائی ہے, سب کچھ اس میں, یہ بھی چلا جاتا ہے اسی ڈاکٹر کے پاس. اس کو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ جی آپ گوشت نہیں کھاتے, آپ مثلا کباب نہیں کھاتے, آپ چکن تکا نہیں کھاتے, فلاں نہیں کھاتے. اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی مشکل وہ نہیں ہے جو اس کی تھی, آپ کی مشکل پرخوری ہے. آپ کی مشکل یہ کہ آپ گوشت زیادہ کھاتے ہیں, آپ چربی زیادہ کھاتے ہیں. اس کو نہ کھانا کہیں نہیں پہنچنے دیتا, اور اس کو بہت کھانا کہیں نہیں پہنچنے دیتا. جیسے دونوں کی مشکلات الگ الگ ہیں. کچھ بھوک و افلاس کی وجہ سے کہیں نہیں پہنچ پاتے, اور کچھ لوگ ہیں جو شکم پوری کی وجہ سے کہیں نہیں پہنچ پاتے, اس ازبس پرخوری کرتے ہیں کہ کہیں. مثلا پرخوری ایک وجہ جو ہوتی ہے نیند کی, وہ کیا ہے؟ پرخوری ہے. یعنی ہر نیند تبھی نہیں ہے, روٹین کی بھی نہیں ہوتی. کچھ نیند ہوتی ہے جو تبخیر کی نیند ہوتی ہے, تبخیر کی نیند, کھانا کھا کے نماز میں مسجد النبی میں چلے جائیں, ایسی گہری نیند آتی ہے وہاں پر انسان کو مسجد الحرام میں. مثلا تبخیر کی نیند, یعنی جب بہت زیادہ کھا لیتا ہے انسان, پھر جاگنا, آنکھوں پہ بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں, جتنا کم کھائیں گے, جتنا تھوڑا کھائیں گے, اتنا راتوں کی راتیں بیدار, دن کے دن بیدار, آپ کے ایک گھنٹے بیدار ہیں, کوئی اصل نیند آپ کے پیچھے نہیں آئے گی. تبخیر کی نیند ہے. بعضوں کی مشکل پرخوری ہے. اسی طرح ایک شخص فاسق و فاجر جب آتا ہے, فاسق و فاجر محرمات کی وجہ سے محروم ہے, محرمات کی وجہ سے کہیں نہیں پہنچا. لیکن یہ مومن, یہ کس میں پھنسا ہوا ہے؟ حلال کی فہرست میں پھنسا ہوا ہے. یہ حلال کی وجہ سے کہیں نہیں پہنچ رہا. یعنی بعضوں کے ساتھ حلال وہی کام کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ حرام کر رہا ہے. مردار اس کو نہیں کہیں پہنچنے دیتا, اور اس کو حلال کہیں نہیں پہنچنے دیتا. حلال و حرام دونوں راستہ روکتے ہیں. یوں نہیں کہ جو چیز حلال ہے بس یہ واجب ہے, جو چیز حلال ہے بس یہ ضروری ہے, جو چیز حلال ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے. نہ, حلال رکاوٹ بھی ہے, حلال رکاوٹیں، مومنین کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ حلال رکاوٹیں ہیں. اب آئیں اپنی معمولات زندگی میں دیکھیں، واقعاً اگر مومن ہیں تو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، کہ خدا نہ کرے کہ ہم ایمان کی غلط فہمی میں مبتلا ہو. نام تو ہم نے بھی اپنا مومن رکھا ہوا ہے، اب عمر ساری تو کٹی کوئے بتا میں مومن، آیا وہ مومن ہے یا کون سے مومن ہیں؟ کہ خدا نہ کرے کہ ہم بھی غلط فہمی کا شکار ہوں ایمان میں. اگر واقعاً مومن ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں حرام کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یعنی کسی لحاظ سے بھی، کسی جہت سے بھی حرام نہیں ہوگا. مومنین کی مشکل حلال ہے، حلال ان کو کہیں نہیں جانے دیتا، حلال کی وجہ سے کہیں نہیں پہنچ پاتے. یعنی میں مثال بدل کے اگر بات عرض کروں زیادہ واضح ہو جائے گا مطلب. ایک چور ہے مثلا، اس نے چوری کی چیزیں چرائیں، بہت زیادہ سامان، کئی ٹرالر ٹرک سامان ہے اس کے پاس سارا چوری کا. اب پولیس اس کے پیچھے پڑی ہے، یہ بھاگ نہیں سکتا چونکہ اتنا سامان ہے اور سارا حرام کا اور چوری کا. اب فرض کر لیں کہ میرے پاس چوری کا نہیں ہے، میرا اپنا خریدا ہے سارا اپنی حلال کی کمائی سے، اور میرے پاس بھی ایک ٹرک کے برابر سامان ہے، تو میں کہیں بھاگ سکتا ہوں؟ نہیں. سیلاب آ گیا، سیلاب میں چور جس کے پاس سارا سامان حرام کا ہے وہ بھی کہیں نہیں جا سکتا، اور میرے پاس جو سارا حلال کا ہے میں بھی کہیں نہیں جا سکتا. اس کو حرام نے ڈبویا، مجھے حلال، دونوں ڈوب جائیں گے سیلاب میں. اکثر پاکستان میں جب سیلاب آتا ہے تو اکثریت، مجھے خصوصا یاد ہے ایک سمے جو دریائے جہلم میں طغیانی آئی تھی بعض علاقوں میں، اکثر لوگ سامان بچاتے ہوئے ڈوب گئے، جانور بچاتے ہوئے، اپنا صندوق بچاتے ہوئے، اپنا کوئی زیورات بچاتے ہوئے، اپنا کوئی اثاثہ بچاتے ہوئے ڈوب گئے. اگر جان بچاتے، ان چیزوں کو جانے دیتے، شاید 90% لوگ جو مر گئے تھے وہ زندہ بچتے. یہ سارے کے سارے سامان بچاتے ہوئے ڈوب گئے، اور سامان بھی ان کے پاس حرام کا نہیں تھا، حلال کا اپنا سامان تھا. بیرون ملک بیٹا ہے، شوہر ہے، کوئی ہے، اس نے بھیجا ہوا اپنا حق حلال کی کمائی، اپنے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ ساری، یہ سب حلال ہے. لیکن یہ حلال بھی اسی طرح ڈبوتی ہے جس طرح حرام کی کمائی ڈبوتی ہے بعض اوقات. بس یوں نہیں کہ حلال ہے تو ڈھیر کے ڈھیر لگاتے جاؤ اس کے. یہ بوجھ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، مثلا ایک صندوق بھرا ہوا سر پر رکھا ہو اور اس میں سب حرام مردار، ایک بھینس مردار ہو جائے اور ایک آدمی کے اوپر رکھ دو وہ بھینس، اور ایک بھینس کو ذبح کر کے شرعی طریقے سے اور کسی کے اوپر رکھ دو، بوجھ تو دونوں کا ایک جیسا ہے، یہ حلال ہے اور وہ حرام، دونوں اس کے نیچے پس جائیں گے، دونوں مر جائیں گے نیچے. پھر اب بعد میں جب مجلس ہوگی ان کی تو کہیں گے کہ اس کو حرام بھینس نے مار دیا اور اس کو حلال نے مار دیا. فاسق و فاجر کو حرام چیزوں نے مار دیا، مومنین کو حلال چیزوں نے مار دیا. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے حلال میں، جیسا فاسق و فاجر میں تو حرام میں دوڑ لگی ہوئی ہے، حرام میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن مومنین میں حلال میں دوڑ لگی ہوئی ہے. یہ حق حلال کی انبار ڈھیر لگا رہا ہے، وہ حق حلال کے ڈھیر لگا رہا ہے، وہ حق حلال کے ڈھیر لگا رہا ہے، یہ حلال زنجیر بن گیا ہماری. اس لیے حاج نے آ کر سب سے پہلے جو چیز ہم پر حرام قرار دی، کون سی چیزیں؟ حلال. کہا یہ حلال ممنوع، ایو المومنون، حلال ممنوع، ختم. نہیں کہا کہ کوئی حرام ممنوع، حرام تو پہلے ہی ممنوع تھا، بلکہ کہا کہ جن کے لیے حرام کو ممنوع قرار دینا پڑے ان کی تو ہمیں ضرورت نہیں، انہیں تو بلایا نہیں ہم نے، یعنی جس کی زندگی میں حرام ہے اسے تو ہم نے دعوت ہی نہیں دی، ہم نے مومن بلائے ہیں میقات پر، اپنی وعدہ گاہ پر مومن بلائے ہیں، مومن آئے یہاں پر. مومن آنے کے بعد خوب ہمیں پتہ ہے کہ یہ مومن ہے، حرام نہیں لائے، لیکن حلال ان کے پاس فراوان ہے، لہذا فہرست بنا کر انہیں کہا کہ حلال چھوڑ، حلال چھوڑ دو، تاکہ یہ پیغام مومن کو سمجھ میں آ جائے کہ اپنے پاؤں سے حلال کی زنجیر بھی اتار کر کس حد تک فقط آ جائے، ضرورت کی حد تک. انسان ہلکا اس وقت ہوتا ہے، سبک اس وقت ہوتا ہے کہ جب فقط ضرورت کی حد تک. اگر آپ اپنا ضرورت کا سامان رکھیں، فقط ضرورت کا سامان، کتنا بنے گا؟ یہ جو انہوں نے ہمیں ہینڈ بیگ دیا ہے ایک ہاتھ میں رکھنے کے لیے، یہ بھی زیادہ ہے. اگر ہم فقط اس میں دو بیگ انہوں نے بنا کے دیے ہمیں، ایک حلال کے لیے اور ایک ضرورت کے لیے، بڑا بیگ حلال کے لیے چونکہ مومن ہے نا، سب مومنین یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بڑا بیگ حلال کے لیے اور چھوٹا بیگ ضروریات کے لیے، ورنہ ضرورت نہیں تھی ہمیں اتنی چیزوں کی، دو جوڑے کپڑے اور بس ایک انسان حج کے لیے جا رہا ہے. ایک معروف واقعہ ہے نا حضرت سلمان، سلمان فارسی، کہ وہ مدائن میں، ہاں جب مقرر کیا گیا تھا انہیں تو مدائن میں سیلاب آ گیا. یہ بغداد کے ساتھ کا علاقہ مدائن کہلاتا ہے، میدان تو سیلاب آ گیا. اب سب لوگ وہی جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اپنا سامان بچاتے ہوئے ڈوب رہے ہیں، کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے کہ گیا میری بھینس بہ گئی، بکری چلی گئی، کسی کا مثلا بستر چلا گیا، کسی کا بوریا چلا گیا، کسی کا صندوق چلا گیا، کسی کے زیورات ڈوب گئے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن گورنر صاحب ایک کوزا ہاتھ میں لے کر اور ایک مسلح اور ایک ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور کیا کہا کہ ہا کدا ینجو المخففون، سبک لوگ اس طرح سے نجات پا جاتے ہیں، سبک لوگ اس طرح نجات پا جاتے ہیں. حج ہمیں در حقیقت سبک کرنے کے لیے ہے، ہمارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، یعنی یہ حلال کا بوجھ، ڈھیروں بوجھ جس کے نیچے دبا ہوا ہے انسان، فرق نہیں پڑتا بوجھ ڈھیر حلال کا ہو یا حرام کا، دب جاتا ہے انسان اس کے نیچے. زندگیوں کو ہم نے ڈھیر میں تبدیل کر دیا اور اس ڈھیر کے نیچے دب گئے ہیں ہم. بعض انسانوں کی حیثیت کیا بن گئی ہے زندگی میں، محض مزدور کی حیثیت بن گئی ہے، محض ایک لیبر کے، لیبر محض ہیں. ایسے گمان ہے ان کو کہ یہ میرا بنگلہ ہے، اتنا بنگلہ اس کو نہیں خدمت کرتا جتنا یہ بنگلے کی خدمت کرتا ہے. مثلا یہ بڑی قیمتی گاڑیوں میں جو سوار ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ گاڑی اتنا اس کی خدمت نہیں کرتی جتنا یہ گاڑی کی خدمت کرتا ہے. یہ خادم ہے گاڑی کا، یہ نوکر ہے گاڑی کا، یہ اسیر ہے گاڑی کا، یہ بوجھ ہے اس کے اوپر، ورنہ وہ معمولی گاڑی سے بھی سفر ہو سکتا ہے انسان کا. حج ہمیں کہتا کیا ہے، حج ہمیں بنانا کیا چاہتا ہے، حج ہمیں اس بوجھ سے نکالنا چاہتا ہے، حج ہمیں اس وبال سے نکالنا چاہتا ہے، اس وزن سے نکالنا چاہتا ہے، ہمیں بوجھ الگ کر کے، ہمیں الگ کر کے کہتے ہیں ذرا اپنی طرف دیکھو کہ میں نے تمہیں ایک مزدور، ایک کاریگر نہیں بنایا تھا، ایک انسان بنایا تھا. بنایا کس لیے تھا؟ تاکہ مقام خلافت تک پہنچو، خلافت الہی تک پہنچو، لقاء اللہ کے لیے پیدا کیا تھا میں نے تمہیں، اس عظیم مقام کے لیے تمہیں بنایا تھا میں نے، لیکن تم نے اپنے آپ کو محض ایک حمال، ایک کلی. بعضوں کی زندگی فقط ایک کلی کی زندگی ہے. کلی کس طرح سامان اٹھاتا ہے؟ اسٹیشنوں پر اس کا سامان اٹھایا، ادھر پہنچا دیا، اس کا سامان اٹھایا ادھر، یعنی اس کا دو کام ہوتے ہیں کلی کے. اسٹیشن پہ پڑا ہوا مسافر کا سامان گاڑی میں رکھنا، گاڑی میں پڑے ہوئے سامان کو اسٹیشن پہ، یہ کلی ہوتا ہے. خوب اب اس اسٹیشن سے اپنے اسٹیشن پہ آ جائیں، ہم اپنے گھر میں آ جائیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کر رہے ہیں. ایک تھیلا رات کو بھر کے منڈی سے گھر لاتے ہیں، ایک تھیلا کوڑے کا صبح بھرا ہوا گھر سے باہر گلی میں لے آتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں نا. ایک تھیلا شام کو جاتا ہے، ایک تھیلا بھرا ہوا باہر کلی، ہمارا کام بھی یہ ہو گیا. اسی بوجھ سے نکالنے کے لیے خداوند تبارک وتعالیٰ کہا کہ روٹین کی زندگی میں یہ توجہ نہیں ہو سکتی، تم جس بوجھ میں دبے ہوئے ہو اس بوجھ میں ہی ہم آپ کو کہتے، آپ کا مقصد خلقت بتاتے، آپ کی انسانی شان بتاتے، آپ کی اپنی حیثیت بتاتے، آپ کو بات ہی سمجھ میں نہ آتی. اس مٹی کے نیچے، اس بوجھ کے نیچے، اس وبال کے نیچے ایک دبے ہوئے بوجھ کو، مثلا ایک آدمی نے کئی من بوجھ اٹھائے ہو گئے کلو، اور آپ اس کو سمجھائیں کہیں کہ ادھر لیکچر سنو تھوڑا سا میرا، سمجھ میں آتا ہے اس کو؟ یہ تھوڑا سا بوجھ جو میدے میں ڈالا ہے بریانی کا، یہی نہیں ہمیں سننے دے رہا. تو اگر سر پر بھی کچھ ہوتا تو مشکل ہماری اور زیادہ ہو جاتی، بوجھ انسان کو کچھ بھی نہیں سننے دیتا. لہذا بوجھ تلے دبے ہوئے آدمی کو کہے کہ آگا بات سننا ہو گیا تھا، میں مر رہا ہوں، میری کمر ٹوٹ رہی ہے بوجھ کے نیچے، اور آپ بات مجھے سناتے. یہ جملے کہتے ہیں لوگ اتفاقاً. اب چونکہ عادت ہے میری کہ جہاں بھی جائیں وہ یہی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی خدمت میں بھی ہو رہی ہیں، مجالس میں بھی، محرم میں بھی، رمضان میں بھی، اور جہاں بھی جائیں وہ یہی باتیں ہوتی ہیں. اس سے زیادہ استاد نے اور سکھائی نہیں ہے کوئی اچھی بات، یہی باتیں ہوتی ہیں. ایک صاحب ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیوں نہیں آتی؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو تو سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ آپ پر زندگی کا کوئی بوجھ نہیں ہے, لیکن ہم جب صبح اٹھتے ہیں یا جب مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ہم تنو منو بوجھ کے نیچے دبے ہوتے ہیں. ایک طرف بجلی کا بل پڑا ہوتا ہے, ایک طرف گیس کا بل پڑا ہوتا ہے, ایک طرف اسکول کے بچے کے اسکول کا بل پڑا ہوتا ہے, ایک طرف گاڑی کا بل پڑا ہوتا ہے, ایک طرف فلاں ٹیلی فون کا بل پڑا ہوتا ہے. یہ بلوں کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا مہینہ تو اس حساب و کتاب میں گزر جاتا ہے کہ یہ بل کیسے پورے کریں گے ہم, اگلے مہینے کے لیے کیا کریں گے ہم. میں نے تصدیق کی, میں نے کہا واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ چیزیں واقعی بوجھ ہیں آپ پر, اور جب تک انسان بوجھ تلے دبا ہوا ہو اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب تجربہ کر کے دیکھ لیں. ابھی ایک آدمی کے سر پر آپ کرسی رکھیں, اس کرسی پہ ایک آدمی بٹھا دیں, پھر اسے کہیں گے آپ میری بات سنو, وہ بات کدھر سنے گا, اس کی جان نکل رہی ہے اس بوجھ کے نیچے. بوجھ کے نیچے دبا ہوا آدمی کچھ بھی نہیں سمجھتا. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا خدا نے ہمیں یہ جانور بنایا تھا بوجھ اٹھانے والا؟ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ میں نے جانور پیدا کیے ہیں, انسان بھی بنائے ہیں. جانور پیدا کیے ہیں تاکہ انسانوں کا بوجھ جانور اٹھائیں, نہ کہ جانوروں کا بوجھ انسان اٹھائے. یہ دو تین جانور خدا نے پیدا کیے ہیں, ایک صحرا میں بوجھ اٹھانے کے لیے اونٹ, اور ایک گھوڑا, اور ایک جو گدھا. گدھا پیدا کیا ہے تاکہ وہ فقط, گدھے کو عقل اس لیے نہیں دی تاکہ فقط بوجھ اٹھائے, اگر اس میں عقل ہوتی تو ایک کلو بھی نہ اٹھاتے. یہ طے ہے بات. ایک گدھا کہتے ہیں کسی اعلی نسل کا, اس میں تھوڑی بہت تھی, اس کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, سامان بھی لادا ہوا تھا اور خود بھی اوپر بیٹھا ہوا تھا. یہ بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا تو راستے میں گدھے کو سوچ آئی, تو اس نے رک کے خدا سے مناجات کی, التجا کی خدا سے, کہا کہ خدایا مجھے قبول ہے, ٹھیک ہے تو نے مجھے گدھا بنایا, مجھے قبول ہے, میں خوش ہوں اپنی خلقت پر, ناراضی نہیں ہوں, جیسا تو نے بنایا میں اس پر خوش ہوں, لیکن میری صرف خواہش اتنی ہے, التجا اتنی ہے کہ یہ جو میری پشت پہ بیٹھا ہوا ہے اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ ذہن کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا ذہن بھی مجھ سے زیادہ نہیں, یہ جو میری پشت پہ بیٹھا ہوا ہے تو میرے جیسا ہی ہے. تو یہ پھر انصاف کیسا ہے کہ دو چیزیں, دو موجود ایک جیسے ہوں لیکن ایک نیچے ہو اور ایک اوپر ہو, ہے تو وہ بھی میرے جیسا ہی ہے. ایک گدھا قرآنی گدھا ہے, ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا روزمرہ مخلوق تکوینی گدھا, اور ایک ہے قرآنی گدھا. تکوینی گدھا چار ٹانگیں ہیں اس کی, لمبے کان ہیں, لیکن قرآنی گدھا اس کی دو ٹانگیں ہیں, دراز قد ہے اس کا, اور علامت اس کی قرآن نے یہ ذکر کیا سورہ جمعہ میں. اس لیے کہتے ہیں کہ نماز جمعہ میں حتمن جاؤ, اور امام جمعہ کو کہتے ہیں کہ ہر جمعے کو یہی پڑھا کرو, تم یہ پڑھا کرو. کیوں پڑھا کرو؟ اس میں کیا لکھا ہے سورہ جمعہ میں؟ سورہ جمعہ میں لکھا ہوا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. امام جمعہ کو کہا گیا ہے کہ آپ حتماً یہ پڑھا کرو, مؤکد ہے, تاکید کی گئی ہے کہ واجب نہیں ہے, تاکید کی گئی ہے کہ نماز سورہ جمعہ پڑھا کرو. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ حتماً نماز جمعہ میں شرکت کیا کرو, ایک یہی آیا سننے کے لیے, یہ آیا سننے کے لیے کہ یہ آیا کون سی ہے, تاکہ ہر جمعے جا کر دیکھو کہ اس ہفتے میں کیا کیا میں نے, یہ ہفتہ میرا کیسے گزرا. ٹی وی میں ایک پروگرام آتا ہے نا ہفتے کی کارکردگی کا جائزہ, ہفتے کی رپورٹنگ, ہفتے کے سیاسی حالات, ہفتے کا تحلیل و تجزیہ ہوتا ہے نا, ایک ہفتے کے ہفتہ رفتہ. یہ نماز جمعہ بھی ہفتہ رفتہ ہے. یہ امام جمعہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آئینہ ان کے سامنے رکھو تاکہ یہ اپنا ہفتہ رفتہ دیکھ لیں. وہ آئینہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, وہ لوگ جن کو آئین دیا گیا, جن کو کتاب آسمانی دی گئی, جن کو قرآن دیا گیا, تورات دی گئی, انجیل دی گئی, یا تورات کا ذکر بعنوان نمونہ کیا گیا, بات تورات میں منحصر نہیں ہے، بات آئین خدا اور دین خدا میں ہے کہ جن کو یہ کتاب خدا دی گئی، آئین دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا، ہدایت نہیں پائی اور اپنی زندگی کے بوجھ تلے دبے رہے، کمثل الحمار یحمل اسفار، ان کی مثال گدے، یعنی یہ گدے ہیں، یہ اضافہ ہے اس نسل میں، اس نو میں اضافہ کر دیا خدا نے، یہ بھی ہیں ان کے ساتھ شماروں میں، یہ گدے ہیں. خدا نے ہماری شان کیا بنائی تھی؟ ہماری یہ شان بنائی تھی کہ انسان ہیں، ہمیں ایک مقام بالاتار کے لیے، ایک مقام عالیتار کے لیے خدا نے پیدا کیا، ہمیں خدا نے پیدا کیا اپنی ذات کے لیے، کہا میری طرف آؤ، تعال آؤ، اوپر آؤ، اوپر آؤ، آگے آؤ، آگے بڑھو، ہم نے تمہیں احسن تقویم میں پیدا کیا ہے تاکہ اعلیٰ علیین میں پہنچو، سفر یہ طے کرنا ہے، عمودی سفر، معراج کرو، معراج کر کے مجھ تک پہنچو اور فرشتوں سے بالاتار بنو، فرشتوں سے بھی بالاتار بنو، انسان کا مقام فرشتے سے بالاتار ہے. یہ تو ہمارے شعرا بھی، علامہ اقبال بھی اس طرح متوجہ کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. لیکن اس میں فرشتہ بننے میں کوئی محنت نہیں لگتی، یقین جان لیں کوئی محنت نہیں ہے، آسانی سے ایک جانماز خریدیں چائنا کی، یہاں سے ترکی کی، چائنا کی ایک تسبیح خریدیں یہاں سے، تبرکات چائنا، اور پھر لے جائیں ایک خانقاہ اور اس میں چپ کر کے بیٹھ جائیں، فرشتے ہیں آپ، نہ کوئی آ رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے، نہ کوئی غیبت ہو رہی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بس نہ حرام کھا رہے ہیں نہ حلال کھا رہے ہیں، آپ فرشتے ہیں. فرشتہ بننا بہت آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے. انسان بننا یعنی اجتماعیت بھی رکھو، سماجیت بھی رکھو، امت کے ساتھ بھی رہو، دوسروں کے ساتھ بھی رہو، اپنے حقوق بھی پورے کرو، اپنا خاندان بھی تشکیل دو، ذوی الحقوق بھی رکھو، سب کچھ کرتے ہوئے پھر میری طرف بھی آ جاؤ، یعنی اتنے پرپیچ کوچوں سے گزر کر مجھ تک آؤ. فرشتہ بننا یعنی ایک ٹنل کھود کے خدا تک پہنچ جانا، ٹنل سے خدا کی طرف جانا یہ فرشتہ بننا ہے، اور ان ساری گلی کوچوں سے گزر کر خدا تک جانا یہ انسان بننا ہے. سو یہی تو فرق ہے فرشتے میں اور انسان میں، اس لیے کہا کہ اس میں زیادہ محنت لگتی ہے، انسان بننے میں زیادہ محنت لگتی ہے. خداوند نے ہمیں انسان پیدا کیا، لیکن ہم آ کر ایسی زندگی اپنی اپنا لی کہ وہ زندگی جانور سے بھی بدتر، اور سب سے بدترین زندگی وہ ہے کہ جس میں انسان فقط ایک حمال بن جائے، بوجھ اٹھانے والا، گدے کا کام ہے فقط بوجھ اٹھانا، سواری. اب بعض گدے ایسے ہیں کہ بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، ان پر لوگ سواری بھی لیتے ہیں. کتنے انسان ایسے ہیں جن پر دوسرے سواری کرتے ہیں، یہ سرمایہ دار آیا سواری نہیں لیتے، کاریگروں سے، مزدوروں پہ سواری بھی لیتے ہیں، بوجھ بھی ان سے اٹھواتے ہیں، اپنی زندگی کا سارا بوجھ ان پہ ڈالا ہوا ہے اور ان پر سواری بھی لیتے ہیں. وہ گدا اسی کو کہتے ہیں جو بوجھ بھی اٹھائے اور سواری بھی، خر بنایا ان کو. خداوند تعالیٰ نے ہمیں اس معمول کی زندگی سے، روٹین کی زندگی سے نکالا کہ او میں تمہیں انسان بننے کا ڈھنگ بتاؤں، انسان کیسے بنتے ہیں. میقات کیا کرو؟ بوجھ اتارو، سارے بوجھ اتارو. تمہیں میں نے انسان بنایا تھا، گدا نہیں بنایا تھا، یہ کیا اپنے اوپر لادا ہوا ہے؟ اب آپ کہے جی کہ جی اللہ میاں، خدا صاحب، اب خدا صاحب بھی کہنا شروع کر دیا نا بعضوں نے، اللہ صاحب کسی جگہ بتایا انہوں نے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کہیں انہوں نے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا اللہ صاحب. آپ خدا سے کہیں کہ پروردگارہ، رب العالمین، التجا کریں، جیسے ہماری عادت ہے، روتے ہیں ہر جگہ جا کر، التماس کر کے اپنا کام نکلواتے ہیں، جی مہربانی کریں، آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں آپ، ہمارا چھوٹا سا کام ہے. آپ کہیں یہ تو حلال کا ہے، یہ تو غلط نہیں ہے، جیسے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو صحیح کتاب ہے، یہ غلط کتاب نہیں ہے، التجا کرتے ہیں، اس کو نکلنے دو، جانے دو. یہ تو جب واپسی پہ کسٹم سے جائیں گے تو کہیں گے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، بچوں کے لیے لائے ہیں، میں گفٹ لائے ہیں، کسٹم والے پکڑیں گے جب واپسی پہ، تو وہاں منت سماجت کریں گے نا. اسی طرح جب ادھر سے آیا بھی، اللہ کے کسٹم سے گزر رہے ہیں، میقات قسم خدا وہاں پر کا سب بوجھ اتار دو، سب بوجھ اتارو، چونکہ تمہیں اب وادی انسان سازی میں نے داخل کرنا ہے، شان اپنی پہچانو، حیثیت اپنی پہچانو، میں نے تمہیں انسان بنانا ہے، سب سے پہلا کام انسان بننے کے لیے کہ بوجھ اتارو، اپنے آپ کو پہلے قائل ہو جو، مان لو کہ انسان ہو، کس کا بوجھ؟ اب ہم منت سماج کے پرور دکھا رہا، یہ تو حلال ہے سارا، یہ سرما حلال کا سرما ہے، یہ آئینہ حلال کا آئینہ، یہ انگوٹھی حلال کی انگوٹھی ہے، یہ سلا ہوا جوڑا سوٹ خمس دے کر میں نے سلوایا ہے، پروردگار کہہ گیا کہ بوجھ دو طرح کے ہیں، ایک حرام بوجھ ہے اور ایک حلال بوجھ ہے، حرام بوجھ تو فاسق و فاجر نے اٹھایا ہوا ہے، تم نے حلال بوجھ اٹھایا ہوا، حلال بھی تو بوجھ ہے، یہ بنڈل پورا جس کے نیچے دبے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو، تم سانس رکی جا رہی ہے تمہاری، یہ بنڈل اتارو اپنے آپ سے، لہذا 24 چیزیں نمونہ ہیں، 24 چیزوں میں منحصر بات نہیں ہے، بھلے حکم فقہی 24 میں منحصر ہے، 25ویں کو شامل نہیں ہے، لیکن سر حج و فلسفہ حج کہتا ہے کہ یہ 24 چیزیں نمونہ ہیں، یعنی یہ 24 بنڈل جو اتروائے ہمارے سار سے کہ یہ اتار کے رکھو، کہ 2400 دوسرے جو نہیں ذکر کیے گئے وہ بھی اتار کر رکھ دو، انسان ہو تم، کتنا بوجھ اٹھاؤ گے، اتنے بوجھ سے تو خدا تک نہیں پہنچ سکتا انسان، اسی مدینے میں، یہی مدینہ جہاں آ کر روٹین چھوڑیں، دیکھیں یہاں آ کر پھر روٹین بناتے ہیں ہم، بلکہ یہاں کی ایک الگ روٹین بنا لی ہم نے، ایک روٹین سے نکل کر دوسری روٹین میں، روٹین توڑوائی گئی ہم سے، ڈسپلن ایجاد کروایا گیا، روٹین توڑوائی گئی، اب یہاں آ کر پھر ایک روٹین بنا لیتے ہیں، روٹین تو ختم کروائی گئی ہے ہم سے، یہ ہماری یہ عادت ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ کام ہے، اور اسی مدینے میں یہ جاتے ہیں حرم رسول اللہ میں، وہی حجرہ جس کا تھوڑا سا ایک جگہ باقی ہے، مسن کہہ سکتے ہیں، اور کچھ باقی نہیں رہا، وہی حجرہ اندر، اس کا کتنا بنگلہ تھا وہ، یہی حجرہ حضرت زہرا کا، جاتے ہیں نا اندر قبر کے اس دوسری سمت میں، منسوب ہے نا حضرت سے کہ یہاں حضرت کا حجرہ تھا، کتنا بڑا بنگلہ تھا یہ، کتنا بنگلہ تھا، کتنی بڑی کوٹھی تھی یہ، واقع یہ اثر اس لیے رکھا گیا ہے، اب آ کر ایک دفعہ ہم آ کر روتے بھی ہیں حضرت سیدہ کو، حضرت زہرا کو، اور حضرت زہرا ہم پہ روتی ہیں کہ میرا یہ گھر دیکھ کر بھی تمہیں عبرت نہیں آتی، میرا یہ گھر دیکھ کر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں، یہ ہمیں دیکھ کر بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہیں کیا بننا ہے، مومن ہمیں ماننے والے ہو، اگر ہمیں ماننے والے ہو پھر یہ بوجھ اتنا کیسا لادا ہوا ہے تم نے اپنے اوپر، ہم نے تو اپنی زندگی میں اتنا بوجھ نہیں اٹھایا ہوگا، کتنا سامان تھا حضرت کے گھر میں، جہیز کتنا تھا حضرت کا، کل خاندان کا اثاثہ کتنا تھا، کل خاندان کا اثاثہ امیر المومنین کے گھر میں، یہی امیر المومنین جن کے لیے روتے ہیں، یہی حضرت زہرا جن کے لیے روتے ہیں، آ کر حضرت زہرا کے لیے دو آنسو بہا لینا یہ کافی نہیں ہے، پیغام کیا ہے، بیعت حضرت زہرا کا پیغام کیا ہے، پیغام لینے آئے ہیں ہم ان زیارتوں پر عہد کرنے آئے ہیں، عہد کرنے ہم اپنا بوجھ اتارنے آئے ہیں یہاں پر، بوجھ کون سا جو لادا ہوا ہے، حرام کا بوجھ فاسق و فاجر نے اٹھایا ہوا ہے، حلال کا بوجھ مومن نے اٹھایا ہوا ہے، یہ اتارو بوجھ اپنا، ہلکا کرو اپنے آپ کو، سبک کرو اپنے آپ کو، یہ نمونے ہیں، یہاں پر آئے اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، حضرت زہرا کے اس گھر کے پاس کھڑے ہو کر انسان وہاں پھر کوٹھی اور بنگلہ مانگے، آخر شرم نہیں آتی، کس سے کیا مانگ رہے ہیں، واقعا شرم ساری کی بات ہے، شرمندگی کا مقام ہے، یہاں تو بوجھ اتارنے ہیں نا کہ بوجھ بڑھانے ہیں، اور بوجھ مانگتے ہو، اور بوجھ مانگتے ہو، ان کی کمی نہیں ہے، وہ مقربین درگاہ خدا ہے، آپ جتنا بوجھ مانگو، وہ جب ان کے گھر میں خود اپنے لیے کھانے کا نہیں تھا تو اس وقت بھی وہ دوسروں کو ضرور دیتے تھے، اپنے لیے نہیں تھا لیکن دوسروں کو کبھی محروم نہیں رکھا، اب ہم بھی اگر جا کر ان سے طلب کریں تو ہمیں محروم نہیں رکھیں گے, لیکن ہم ان سے بوجھ بڑھانے نہیں لیا. آپ آئیں ایک دفعہ حضرت سیدہ سے کہیں کہ اے دختر نبی, جس طرح اپنی زندگی سبق تھی آپ کی, آزاد زندگی تھی, ہمیں کیوں عنایت نہیں کرتی, کیوں ہم پر وہ لطف نہیں کرتی کہ ہم بار بار آ کے یہاں سے ہو کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ بوجھ ہماری زندگی کا نہیں اترتا. یہ نظر کرم کرو ہم پر, ہمیں آزاد کریں اس بوجھ سے. حرام سے نہ, حرام تو مومن کے شایہ نشان نہیں ہے, ہمیں اس حلال سے آزاد کریں. حضرت زہرا کا گھر حرام سے تو خالی تھا ہی تھا, چونکہ معصوم تھی, صاحب عصمت تھی, حرام تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو یقین ہے نا ہمیں. لیکن حضرت زہرا کے گھر میں آپ کو حلال بھی نہیں ملے. اسی مدینے میں ایسے گھر تھے, کچھ مہاجرین آئے تھے ایسے مکہ چھوڑ کر مدینہ, اب ذہنی طور پر ذرا مدینے میں آئیں, جسمانی طور پر کافی نہیں ہے, ذہنی طور پر مدینے میں آئیں کہ آپ واقعی اس وقت مدینے میں بیٹھے ہوئے, یہ ہوٹلوں نے مدینہ گم کر دیا ہے, ان ٹائلوں نے اور بتیوں نے اور ان ساری چیزوں نے مدینہ گم کر دیا ہے. واقعی ڈھونڈو مدینہ, تلاش کرو مدینہ کیا ہے. اسی مدینے میں یہ لوگ جب آئے تھے, ایک صفحہ بنا ہوا ہے قبر رسول کے سرانے اوپر کی طرف ایک, یا پائنتی کی طرف ہے, کیسے سائڈ پہ, سائڈ پہ, سائڈ پر ہے صفحہ, دیکھا نا گزرے ہیں وہاں سے, ابھی بند کیا انہوں, صفحہ. یہ صفحہ کون لوگ ہوتے تھے؟ اصحاب صفحہ کون لوگ تھے؟ یہ جن کا کچھ بھی نہیں تھا, ننگ دھڑنگ, ننگ دھڑنگ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ننگ دھڑنگ, یعنی نہ پہننے کے لیے تھا, نہ کھانے کے لیے تھا, نہ کوئی گھر تھا, نہ کچھ پوچھنے والا تھا. ایک گروہ تھا پورا جن کی صبح بھی یہیں گزرتی تھی, شام بھی یہیں, اسی مسجد کے اسی کونے. ان کے پاس پہننے کے لیے ایک پیراہن ہوتا تھا, واجب ستر, نماز کے لیے واجب ستر کتنا چاہیے یہ آپ کو پتا ہے, پورا مرد کے لیے پورا لباس ضروری نہیں ہے, پورا پیراہن سر سے پاؤں تک نا, واجب ستر. اس قدر نادار تھے کہ ان کے پاس واجب ستر بھی نہیں ہوتا تھا, ایک پیراہن باری باری پہن کر نماز پڑھتے تھے, ایک قمیض, پہلے ایک پڑھتا تھا پھر وہ اتار کر دوسرے کو دیتا, وہ پڑھتا تھا پھر وہ اتار کر تیسرے کو دیتا. یہ اصحاب صفا تھے جب اوائل میں آئے. اور کھانے کے لیے کیا تھا کہ ان کو کبھی کبھار کوئی صدقہ خیرات, کوئی رحم کسی کو آتا تو کچھ نہ کچھ دے جاتا. ایک کھجور کھاتے نہیں تھے, چوستے تھے, ایک آدمی چوس کر دوسرے کو دیتا تھا, وہ ٹافی کی طرح چوس کر پھر تیسرے کو دیتا, اور اس طرح یہ سارے ٹافی چوس کر, کھجور چوس کر اپنا پیٹ بھرتے تھے. کھجور چوس کر پیٹ کیسے بھرتے ہیں؟ یہ مدینے میں یہ چیزیں ہیں, یہ گمشدہ مدینہ ہے, یہ تلاش کرو. انہی میں سے ایک دن یہ حالت تھی ان کی کہ واجب ستر نہیں تھا, ایک دن یہ حالت تھی اس کے پاس کہ کھجور چوس کے پیٹ بھرتے تھے, نہ کھا کے, کھانے کے لیے نہیں ہوتی تھی. لیکن ایک دن وہی شخص جو اس اصحاب صفحہ میں سے تھا, جب وہ مرا اسی مدینے میں رسول اللہ کی رحلت کے کچھ سال بعد, 30-35 سال بعد, کیا کیا گیا؟ مزدور بلائے گئے. اس کے گھر میں سونے اور چاندی کے اتنے انبار لگے ہوئے تھے ڈھیر کہ مزدور بلائے گئے. انہوں نے کلاڑوں سے اور ہتھوڑوں سے آ کر اس کے گھر کا سونا توڑ کے اس کی اولاد میں تقسیم کیا. بیٹ بکریاں اتنی تھیں اس کی, استبل گھوڑوں کے اونٹوں کے بنے ہوئے تھے کہ باقاعدہ محکمہ بنایا گیا جو آ کر اس کے اموال کا حساب و کتاب کرے. یہ شخص جو ایک دن اصحاب صفا میں سے تھا اور ایک دن اتنا مال, لیکن حضرت سیدہ کا گھر, جس دن حضرت سیدہ مدینے میں آئیں تو جو حالت تھی, اور جس دن امیر المومنین کے گھر گئیں تو بھی وہی حالت تھی, اور جس دن اس دنیا سے گئیں تو بھی وہی حالت تھی, اور جس دن امیر المومنین دنیا سے گئے تو بھی وہی حالت تھی. بوجھ نہیں ڈالا اپنے اوپر. بعضوں کے بقول کہ یہ عظیم انسان اور عظیم شخصیتیں اس محقر سے گھر میں, چھوٹے سے گھر میں. انسان اس وقت بوجھ بڑا ہو جاتا ہے جب خود انسان چھوٹا ہو جائے. جب تک ہم خود چھوٹے نہیں ہوتے ہمارا بوجھ بڑا نہیں ہوتا. اگر خود بڑا بننا ہے, اگر خود کچھ بڑا بننا چاہتے ہو, اپنا بوجھ کم کرو. بوجھ کم کرو گے خود عظیم بن جاؤ. اہل بیت کا پیغام یہ ہے, مدینے کا پیغام یہ ہے کتنے صغیر حقیر ہو گیا وہ لوگ. نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں ایک کلام ہے مولا کا، اس میں فرماتے ہیں کہ لیکانہ فی ما مضا اخن فی الدین، حضرت فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں میرا ایک بھائی ہوا کرتا تھا. دو قسم کی روایات ہیں اس بارے میں. ایک روایات میں ہے کہ اس سے مراد تفسیر، روایات تفسیر دو طرح کی اس خطبے کی گئی ہے. ایک یہ ہے کہ اس اخ فی الدین، یعنی میرا ایک دینی بھائی ہوا کرتا تھا، امیر المومنین نے کوفے میں اپنی حکومت کے زمانے میں یہ فرمایا کہ میرا ایک بھائی ہوا کرتا تھا، دنیا سے وہ چلا گیا ہے، اور یاد آتا تھا کوفے میں امیر المومنین کو اخ فی الدین. بعضوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو ذر ہیں، یعنی وہ بھائی کون تھے؟ ابو ذر تھے. بعضوں نے لکھا ہے عثمان ابن حنیف، عثمان ابن حنیف تھے. اب یہ قبر جو ایک وسط میں ہے، وسط بقی میں ہے، وہ تین شخصیتوں سے منسوب ہے. اب وہ برادران آتے ہیں اہل سنت، وہ آ کر اس کو عثمان ابن عفان کی قبر سمجھ کر اس پر حاضر ہوتے ہیں، بعض آ کر اس کو عثمان ابن حنیف کی، اور بعض عثمان ابن مظعون کی قبر سمجھتے ہیں. کہ زیادہ محتمل یہ ہے کہ عثمان ابن مظعون کی قبر ہو، یہ قوی احتمال یہ ہے. اب یہ قاضی صاحب بہتر بتائیں گے کہ ان کی تحقیق کیا ہے، کس کی ہے. قوی احتمال یہ ہے کہ عثمان ابن مظعون کی ہو، لیکن ایک احتمال ہے عثمان ابن حنیف کی. عثمان ابن حنیف وہ تھے جو امیر المومنین کے زمانے میں یہ جنگ جمل میں بصرہ کے گورنر تھے. یہ پھر ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، یعنی ان کو اس طرح سے کہیں شہید کیا گیا جس طرح سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ باقر الصدر کو شہید کیا گیا تھا، تقریباً شبیہ، بالکل مشابہ ایک طرز سے کیا گیا تھا دونوں. یعنی پہلے انہوں نے یا اصحاب جمل نے ان کی داڑھی عثمان ابن حنیف کی جلائی، پہلے کہتے ہیں نوچی ہاتھوں سے، پھر اس کو جلایا، پھر اس طرح سے بہت سخت سزا دے کر یہ حال کیا انہوں نے. بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ مراد تھے، عثمان ابن حنیف مراد تھے. بارکیف تینوں میں سے جو بھی ہو، دونوں میں سے جو بھی ہو، ابو ذر ہوں یا عثمان ابن حنیف ہوں، دونوں شخصیتیں اپنی جگہ بزرگوار ہیں. حضرت نے ذکر کیا کیا، فرمایا کہ کانا یعظمنی، کانا یعظمہ فی عینی، میری نگاہوں میں ایک چیز نے اس کو بہت عظیم بنایا ہوا تھا، یعنی میری نگاہوں میں وہ میرا بھائی دینی بہت عظیم تھا. وہ کون سی چیز تھی جس نے اسے میری نگاہوں میں بہت عظمت با عظمت بنایا ہوا تھا؟ صغر الدنیا فی عینہ، اس کو میری نظروں میں بہت عظیم بنانے والی جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ اس کی نگاہوں میں دنیا کی حقارت. یعنی وہ میرا بھائی دنیا، اس کی نگاہوں میں دنیا اتنی حقیر تھی، اس چیز نے اسے میری نگاہوں میں بہت عظیم بنا دیا. توجہ فرمی، انسان عظمت کیسے آتی ہے؟ عظمت اس سے نہیں آتی کہ بوجھ جس کا بہت بڑا ہو، صندوق جس کا بڑا ہو، وبال جس کا زیادہ ہو. عظمت اس سے آتی ہے کہ انسان بڑا ہو، بوجھ ہلکا ہو، نہ کہ چھوٹا سا انسان ہو اور ٹن ہو. ہم اپنے معاشروں میں آج کل ایسے لوگوں سے مبتلا ہیں، یہ جی چودھری صاحب ہیں، ان کے اتنی فیکٹریاں ہیں، ان کے اتنے کارخانے ہیں، ان کی اتنی زمینیں ہیں، ان کی اتنی لینڈ ہے، ان کا اتنا فلاں ہے، ان کا اتنی پوسٹ ہے، یہ اتنے منسٹری میں ہے، یہ سیکرٹری میں ہے، یہ فلاں ہے. وہ بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ خود کیا ہے؟ آپ بوجھ بتا رہے ہو، یہ خود کیا ہے؟ یہ تو بوجھ ہے، اس کا سارا لدا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ تو لادا ہوا ہے نا اس کے اوپر، یہ بوجھ ہے، اس کا پتہ چل گیا کہ بہت زیادہ ہے. اب بتاؤ خود کیا ہے؟ ذرا جتنا بوجھ زیادہ ہوگا اتنا خود چھوٹا ہوگا. اہل بیت کے گھر میں جائیں بوجھ نظر نہیں آتا، لیکن عظمت انسانی اتنی ہے کہ کائنات کم پڑ جاتی ہے کہ اس کو سمائے اپنے اندر، وسعت کائنات کم پڑ جاتی ہے کہ اس کو اپنے اندر سمائے، اس قدر عظمت انسانی. یہ عظمت بوجھ اتارنے سے حاصل ہوتی ہے. پس کیوں ہمیں 24 چیزیں حلال کی فہرست دی گئی، مینو، آج کا مینو ہے کیا یہ 24 چیزیں حرام؟ ان میں کوئی ضروریات زندگی شامل نہیں ہے، ضروریات زندگی حرام نہیں ہے، بوجھ حرام ہے. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں ہیں جو تمہیں کہیں نہیں پہنچنے دیتی ہیں. ہم تین چار دن کے لیے چھڑواتے ہیں آپ سے نمونے کے طور پر، ایک آزمائش کے طور پر. احرام اتنے دنوں کا ہی ہوتا ہے نا، دو تین دن کا ہوتا ہے، دو تین دن ہم چھڑواتے ہیں آپ سے، دیکھو کیا محسوس کرتے ہو. جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ کچھ دن کے لیے شوگر چھوڑ دو، دیکھو کیا محسوس کرتے ہو. کچھ دن کے لیے مثلا چکناٹ چھوڑ دو، دیکھو کیا محسوس کرتے ہو. وہ دو چار دن چھوڑ کے دیکھا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کرو. وہ کہتے ہیں اگر دو تین دن ہلکے پھلکے ہو تو بس چھوڑ ہی دو، کہ تاکہ انشاءاللہ 60-70 سال ہلکے پھلکے رہو. تو اس وجہ سے خداوند نے یہ 24 چیزوں کا مینیو دیا کہ یہ چھوڑ کے دیکھو کیسے محسوس کرتے ہو. وہ دیکھو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. کہا اگر یہ ہلکا پھلکا 3-4 دن ہو تو پھر واپس جا کر 80-90 سال ہلکے پھلکے زندگی بسر کریں، تاکہ عظیم انسان بن جاؤ، تاکہ جانور کی طرح گر کر نیچے پست نہ ہو جاؤ. یہ 24 چیزوں کا مینو ممنوع، مینو وہ نہیں جو ہوٹل میں دیتے ہیں آپ کے لیے، یہ آمادہ تیار ہے، یہ ممنوع، یہ نہیں کرنا. اور دیکھیں اکثر حلال ہیں، ایک کے علاوہ باقی حلال ہے انسان کے لیے معمول کی زندگی میں. بس دو نقطے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، محرمات کے، احرام کے محرمات کے دو نقطے. ایک پہلا نقطہ میں خود بتاؤں، دو نقطے بیان کیے نا، 24 چیزوں کی حرام ہونے کی وجہ کیا ہے، کیا فلسفہ ہے. ایک تو ہمیں معمول سے نکالا گیا، روٹین سے نکالا گیا، روٹین توڑی گئی ہماری، روٹین زیادہ ہے نا ہم، یعنی بھوک لگنے پہ کھانا نہیں کھاتے، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں. یہ 12 بجے ڈسپلن نہیں ہے، 12 بجے روٹین ہے. کسی ائمہ سے منقول حدیث بھی ہے نا، کہ امام نے فرمایا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، اور جب بھوک باقی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جب بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، نہ کہ 12 بجے کھاتے ہیں، بھوک ہو یا نہ ہو. یہ روٹین ہے، روٹین توڑوا دی ہماری، روٹین ختم کرو اپنی، گھر سے نکل آؤ، معمولات زندگی چھوڑ کر آ جاؤ، کاروبار زندگی ترک کرو، گھر بار ترک کرو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بالکل الگ آ جاؤ، ادھر میقات پر، ہماری میقات پر آ جاؤ. آ کر کیا کریں، سب سے پہلا کام حلال کا بوجھ اتار، چونکہ حرام کا تو مومن ہو پہلے ہی اتارا ہوا ہے تم نے، آپ کی توقع نہیں ہے. ہم نے اصل کسی ایسے کو بلایا ہی نہیں ہے جس کی زندگی میں حرام کا بوجھ ہو. حرام والوں کو تو ہم نے دعوت ہی نہیں دی. اگر کوئی سمگلر آ گیا ہے غیر قانونی طور پر تو ٹھیک ہے، ہم راستہ بند نہیں کرتے، لیکن ہماری دعوت اس کو نہیں ہے تو پھیلی. لیکن بلایا ہم نے ان کو کہ جن کی زندگی میں حرام کا عمل دخل نہیں ہے، ان کو روک کر کسٹم میں کہا کہ آغا آپ کا ویٹ زیادہ ہے. جاتے ہیں نا جہاز میں رکھیں گے، جب آپ صندوق جہاں سے 5-6 باندھ کے، تو سب سے پہلا بات وہ کیا کریں گے، حاجی صاحب ویٹ زیادہ ہے، وزن آپ کا زیادہ ہے. وہ یہ جاتے ہوئے تو